ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں،
جیلانی
شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم،
جیلانی
شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم،
بلا لیجئے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔
ہم اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں حاضر ہوئے فیضان مدینہ کراچی میں۔ مدنی مذاکرہ اصل میں علم دین کا خزانہ ہے،
مین مقصد یہی کہ مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو، آپ کے صحبت میں رہ کر کچھ فیوز و برکات ہم حاصل کر سکیں، ہمارا مقصد یہی تھا الحمدللہ۔
بس یہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان سے فیضیاب ہونے کے لیے آئے ہیں۔
سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ مدنی مذاکرے میں ہمیں کیا سیکھنے کو نہیں ملا؟
ذہنی دلی سکون، بہت پریشانیاں تھیں جو ختم ہو گئیں، بہت پیار، بہت کچھ سیکھا ہے۔
یہاں پہ جو ہے نا یہ 63 دن والا کورس کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔
بہت ساری ہم ان سے چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، مذاکرہ ہوتا رہتا ہے الحمدللہ۔
بالکل یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔
ویسے ہی جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں نا سکون ملتا ہے، دلی سکون ملتا ہے، عبادت ہو رہی ہوتی ہے، سارا کچھ ہے، دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ مزہ نہیں آنا، سرور نہیں آنا، تو پھر کہاں پہ آنا ہے؟
آزاد صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں اور فیض حاصل کرنے کے لیے۔
پیر و مرشد کے در پہ آنے پہ بعد کچھ نہیں نظر آتا، صرف پیر و مرشد ہی نظر آتے ہیں۔
یوں کہیں کہ علم دین کا ایک دریا بہتا ہے یہاں پر الحمدللہ، تو الحمدللہ کافی باتیں سیکھنے کو ملی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے، بہت میٹھا لے جائے، ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔
الحمدللہ میں بچپن سے میرا شوق تھا فیضان مدینہ آنے کا، کیونکہ میں نے کالج لائف اور یونیورسٹی لائف دیکھ لی تھی لیکن اس میں اتنا دلچسپی نہیں تھی، اور یہاں پہ آ کے لگتا ہے کہ ابھی نئی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے ہماری یہاں سے۔
یہ جو اکولیا ہے یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی اور مدنی مذاکرے میں شرکت کا ہی فیضان ہے الحمدللہ۔ یہ جامعۃ المدینہ کا بھی جو ذہن بنا، یہ بھی مدنی مذاکرے میں علم دین سنتا تو میرا شوق ہوا کہ یار میں خود کیوں نہ سیکھوں۔
بہت سے ایسے سوالات جو دل میں تھے ان کے جوابات امیر اہل سنت ہمارے پیر صاحب نے ہمیں عنایت فرمائے۔
سیکھنے کو تو بہت کچھ ملا ہے، یہ کہ نمازوں کی پابندی اللہ کا شکر اب ہو گئی ہے، باقی کہ قرآن پاک کی طرف بھی مطلب آگے سیکھنے کے لیے اور مطلب بڑھ گئے ہیں، اور باقی علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔
ولیوں سے محبت رکھنے کا طریقہ ملا،
غوث پاک کے حوالے سے بہت کچھ رہنمائی ہوئی ہے۔
غوث پاک کی ماشاء اللہ جو ہے وہ عقیدت اللہ سب کو دے۔
بہت سی چیزیں سیکھنے میں ملتی ہیں ماشاء اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آ کر نمازی بن جاتا ہے انسان، اور بہت سی بنیادی چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں آ کر بہت سی بنیادی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں ماشاء اللہ۔
پہلے سنا ہوا تھا نا تو تب اور چیز، جب میں آتا رہا ہوں نا 3-4 سال ہو گئے، میں جب بھی آتا ہوں تو یہاں پہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا بھی ٹائم ملے نا، باہر پھرنے سے میں زیادہ ادھر ہم لوگ اندر آ کے بیٹھ جاتے تو سکون ملتا ہے۔
تاجروں کے مطلب کا کافی جو ہے وہ معلومات ملی، تاجروں کے مسائل کا پتہ چلا۔
جس وقت مدنی چینل کھولیں یا مدنی مذاکرہ دیکھیں، کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی علم کی بات ضرور ملتی ہے، اس میں ہم نے سیکھا یہ
زندگی کے جو اہم پہلو ہیں، انسان جن کے اوپر سوچتا نہیں ہے، دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے، دین کی طرف رغبت نہیں ہے، وہ یہاں سیکھنے کو ملتا ہے۔
بزرگان دینوں کا ادب و احترام، ان سے عقیدت و محبت کس طریقے سے رکھنا ہے، ہمیں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو یہاں پر ملا۔
ہمیں ہر انسان کے ساتھ کچھ خوبی سے ملنا چاہیے، کبھی کسی دلاداری نہیں کرنی چاہیے۔
زکوٰۃ میں کس طرح زکوٰۃ دینا ہے، قرآن شریف کی اوراق جو ہے نا کچھ پڑھنا ہے یا چھونا ہے تو بغیر وضو نہیں چھونا ہے، یہ سب سیکھنے کو مدنی مذاکرے میں لگا۔
آج الحمدللہ امام اعظم کے بارے میں امیر سنت نے بتایا کہ تقلید کیوں کرتے ہیں، امام اعظم کون ہے، اس کے بارے میں بھی کافی معلومات حاصل ہوئی۔
آج امیر اہل سنت نے جو قبر میں جو آگ لے کے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ قبر میں آگ کو لے کے جانا جو ہے نا یہ درست فعل نہیں ہے۔
زکوٰۃ کے متعلق بتایا گیا، اور جو پیشہ ور بکاری مانگنے والے ہیں ان کے متعلق بتایا کہ ان کو نہیں دینا، جو حقدار ہیں ان کو دیں، زیادہ تر جو رشتے دار آپ کے قریبی ہیں ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔
اصل میں دیکھا جائے نا، پہلے یہ چیز ہم اپنے علاقے میں پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے، اب الحمدللہ یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ اتارنے میں شرم آتی ہے ہمیں اس کو۔
کمل اپنی نیت کر لی انشاءاللہ عزوجل، اب میں جب فضان مدینہ سے جب جاؤں گا تو انشاءاللہ امامے کا تاج نہیں اترے گا
انشاءاللہ۔ اب یہ جو ہے جب میرا جنازہ اٹھے گا تب یہ اترے گا انشاءاللہ، اس سے پہلے نہیں اترے گا۔
الحمدللہ یہ اچھی صحبت ہے، اچھا ماحول ہے، اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو ماحول سے دور ہیں، جو فیضان مدینہ سے دور ہیں، گزارش کروں گا کہ وہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں، مدنی چینل کے دیگر سلسلے کو بھی دیکھیں تاکہ ان کے علم دین میں اضافہ ہو۔
ایسا میں نے زندگی میں کسی کو بھی نہیں دیکھا، اتنا پیارا انداز سمجھانے کا، اتنا پیارا انداز بات کرنے کا، ہر ٹائم میں نے امیر اہل سنت کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔
اور الحمدللہ ہمارے ملک نیپال کے اسلامی بھائیوں نے بھی نیتیں کی کہ اپنے ملک میں جا کے انشاءاللہ دینی کاموں کی دھوم دھام مچا دیں گے انشاءاللہ عزوجل۔
یہاں سے میں سب کو یہ پیغام دوں گا کہ ہفتے میں ایک دن تو ٹائم نکالیں اور ضرور آئیں یہاں پہ، دین کے لیے ٹائم نکالیں۔
جتنے بھی ہمارے بلوچستان کے نوجوان، خصوصی جو ہے بلوچ برادری ہے، ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی آخرت بنانے کے لیے فیضان مدینہ ضرور آنا چاہیے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، جب دوبارہ داخل ہوں دوبارہ نیت کر لیں۔ اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں تو بھی زیادہ اچھا ہے۔ یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف، دم کے اوپر بھی نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتی جب اعتکاف کی نیت کی ہو۔ پہلے سے کر لی تھی تو صحیح ہے، اب اگر کھانا آ گیا، افطار کا ٹائم ہو گیا، اب نیت اعتکاف کی نیت اور کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجیے، کر لیجیے افطار وغیرہ کر لیجیے۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھے کہ جب بھی نیت کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کے لیے۔ اگر اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے نہیں کریں گے تو ثواب کیسے ملے گا؟ مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہیں بھی کی ہے ثواب کے لیے تو اب ثواب کے لیے کر لیں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے آپ افطار وغیرہ کریں۔ 1445 ہجری کے جمعہ الاولی کی آج چوتھی رات ہے، اور اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک بڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے، آج ہفتہ ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ سوال کیجیے، سوال کا جواب ہو بھی سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقف یعنی کہے پر بغیر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی کی ادائیگی میں کمی کرنے والے کو اگر کہا جائے کہ تیرا نماز، روزہ، عبادت کسی کام کی نہیں ہے تو ایسا کہنا کیسا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، کیا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا؟ دعاؤں کی عرض ہے۔
صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا یہ واجب ہے، اور قطع رحمی سلوک نہ کرنا ہے، رشتہ توڑ دینا یہ حرام ہے۔ اچھا، اب کوئی فرد کمی کرتا ہے تو کمی تو آپ کو لگی، اب کمی ہے یا نہیں ہے ایک بات، دوسرا کہ کوئی واقعی کرتا ہی نہیں ہے صلہ رحمی تب بھی آپ کو اور مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تیری نماز قبول نہیں ہوتی، کسی شخص معین کو، فرد واحد کو، کہ تیری نماز قبول نہیں ہوتی، تیرا روزہ قبول نہیں ہوتا. ہمارے پاس کون سا ایسا حال ہے، کون سا پیمانہ کہ ہم کسی کا قبولیت نہ قبولیت کا فیصلہ کریں؟ تو ایسا کبھی بھی کسی بات پر بھی نہیں کہنا چاہیے. مسلمان کا ہر عمل مقبول ہے، اللہ کی رحمت پر موقوف ہے. بعض صورتیں ہوتی ہیں، بعض حدیثیں ہوتی ہیں، روایتیں ہوتی ہیں کہ فلاں کرو گے تمہارا یہ عمل قبول نہیں، وہ عمل قبول نہیں. تو یہ اللہ پاک کے فیصلے پر ہے، اور جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا. حدیث پاک کے شروحات میں ہوتی ہے، لیکن ہم کسی فرد کو نہیں کہیں گے. ہاں، جس نے واقعی کہا کہ میں بے وضو نماز پڑھتا ہوں اور اس نے پڑھی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں تیری نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، اس نے شرط توڑی. وہ ایک یہ ایک صورت ہے. لیکن صلہ رحمی یا کسی نیکی یا کسی گناہ کی وجہ سے ہم کہہ دیں گے تیرے سارے عمل برباد ہو گئے، ہم کو نہیں کہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نامتا جی کراچی سے. امیر کو یہ سوال عرض ہے کہ بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہنا کیسا کہ اللہ مارے گا، یا اللہ پٹائی کرے گا، یا اللہ ڈنڈے سے مارے گا، کیا اس طرح کے جملے کہنا درست ہے؟
انسانی انداز کی باتیں تو ویسے نہیں کرنی چاہیے. اور بچے کو یہ کہنا کہ تجھے مارے گا، تجھے گناہ ملے گا، تو جہنم میں جائے گا، تجھے عذاب ہوگا، یہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتے. کہ نابالغ بچہ جو ہوتا ہے اس کو گناہ، اس کے گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے، شمار نہیں کیے جاتے. اس کو گناہ سے بچانا ہے، تربیت دینی ہے. اس کو یہ کہا جائے کہ کوئی جھوٹ بولے تو اس کو گناہ ملتا ہے، جھوٹ بولنے والے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو اللہ پاک کی طرف سے سزا دی جا سکتی ہے. اس طرح کے مطلب محتاط جملے بولے جائیں. تجھے تو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے نا. تو نے جھوٹ بولا، اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا، یہ بھی فیصلہ میرے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا پتا یہ توبہ کر لے، ولایت کا درجہ بھی پا لے، ایسی توبہ کر لے، ہمیں پتا نہیں ہے نا کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے. تو یہ ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں اس ادارے، تو دوزخ میں جائے گا، تو ماں باپ کا نافرمان ہے، جہنم میں اوندے منہ تجھے پھینک دیا جائے گا. یہ تیرا میرا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ماں باپ سے ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ایسی معافی مانگ لے کہ بے صاحب اللہ پاک بخش دے. سو واقعات بھی ہیں اس طرح کے کہ کسی نیکی کی وجہ سے، کسی اس نے زن کی وجہ سے اللہ پاک بخش دیتا ہے، اللہ پاک بے نیاز. جیسے ایک حکایت، ایک واقعہ عالم شروع صدور میں اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص کا آخری وقت آیا، اس کا چچا، موت کا وقت آیا، اس کا چچا اس کے سرانے آیا اور اس کو کہا کہ میں تو تجھے پہلے بھی سمجھاتا تھا نیکیاں کر، گناہوں سے بچ، لیکن نہیں مانا نا تو، دیکھ اب جا رہا ہے تو، سمجھا ہی نہیں تو نے میری بات. اس طرح اس کو کوئی نہ کہنے کے جملے جو اس وقت رحمت کی بات کرنی چاہیے. بندہ جائی دنیا سے رہا ہے تو خیر اس نے یہ بات نہیں کی. تو بھتیجے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیے آپ کی جگہ اس وقت میری ماں ہوتی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، کیا وہ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتی یا مجھے تسلیاں دیتی؟ چچا نے کہا کہ تیری ماں، باقی تیری ماں ہوتی تو یہ جنت اٹھا کے رکھ دیتی. تو اس بھتیجے نے کہا کہ چچا جان سن لیجئے، میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے. یہ کہا، اس کا دم نکل گیا، روح قبض ہو گئی. اب وہ جب تدفین ہوئی تو چچا جب آخری اینٹ رکھ رہا تھا قبر پر تو وہ اینٹ قبر پہ گر گئی. وہ دیکھ کر چونکا کہ وہ قبر حد نظر تک پھیل گئی تھی. تو اس کا وہ آخری جملہ جو تھا نا کہ میرا رب مجھ پر میری ماں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہے ہمارا رب. تو یہ اس کی بات اللہ پاک کو پسند آ گئی. اسی طرح اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں کسی کو بھی حق نہیں، رائٹ نہیں کہ ہم اس فرد کو رحمت سے مایوس کر دیں. اگر ہم کسی کو مایوس کر دیں گے وہ ہو گیا مایوس، تو یہ بھی تو اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ گناہ زیادہ کرے. جیسے ایک واقعہ حدیثوں میں بنی اسرائیل پرانی امت کا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، 99 مرڈر اس نے کیے. اب اس کو احساس ہوا مجھے توبہ کرنی چاہیے، شاید کوئی راستہ ملے. کسی نیک آدمی کو نظر آیا تو اس کو اس نے کہا کہ مجھے توبہ کرنی ہے، میں اتنے سارے قتل کیے 99. تو اس نے اس کو کہا کہ اتنے قتل کیے، قتل کرنے سے پہلے سوچنا تھا، خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ مایوس ہو گیا، دل مایوسی چھا گئی، ہے اب میں نہیں بخشا جاؤں گا، چلو سینچری پوری کرتے، اب تو جنت میں تو جانا نہیں ہے. تو اس کو بھی قتل کر دیا، چل تو بھی لیتا ہے، تو میرے ساتھ ہو جا. سو پورے کر لیے اس نے. پھر اس کو احساس ہوا نہیں نہیں یار، کوئی رستہ نکالنا چاہیے، شاید کوئی صورت ہو. پھر وہ تلاش میں رہا تو ایک اللہ کا نیک بندہ اس کو ملا، اس سے اس نے بات کی. اس نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کی رحمت کے خزانے ختم تھوڑی ہوتے ہیں، بالکل کوئی صورت تیری نکل سکتی ہے، مگر یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اس طرف جو ہے نا اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تو ادھر چلے جاؤ، شاید وہ تم کو راستہ بتا دیں گے. اچھا اس طرف بھی. تو یہ اس طرف چلا چلا چلا، راستے میں بس وہ پہلے ہماری طرح آج کل کی سفر تو ہے نہیں، دھوپ سردیاں یا جو بھی تھا اس میں وہ بیمار ہو گیا اور مرنے پڑ گیا. چاروں طرف جنگل بیابان کچھ بھی نہیں. اس نے کہا اب کیا ہوگا. اب وہ لیٹ گیا، لیٹ کر مرنے سے پہلے اس نے اپنا رخ، اپنا سینہ ان نیک بندوں کی آبادی کی طرف کر دیا. چلا اور کیا کر سکتا، میں پہنچ تو نہیں سکا، یوں کیا اور اس کی روح قبض ہوئی. اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اترے. اب دونوں میں رحمت کے فریج تک وہ عذاب والے کہتے ہیں کہ انہیں 100 قتل کیے ہیں لے جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے فرمانے لگے کہ یہ توبہ کے لیے چلا تھا اور نیک بندوں کی طرف یہ گیا تھا. اللہ پاک نے دونوں میں فیصلے کی صورت ارشاد فرمائی. اللہ پاک بے نیاز ہے، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ دونوں طرف کی زمین ناپو، اگر یہ بندہ اپنی بستی یہ قریب ہے، اپنی آبادی یہ قریب ہے تو عذاب والے لے جائیں، اور اگر میرے نیک بندوں کی بستی یہ قریب ہے تو رحمت والے لے جائیں. اچھا اب وہ ہوا یہ کہ یہ اپنی بستی کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا. اللہ پاک نے رحمت والی اپنے نیک بندوں والی بستی کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، اس زمین کو کہا تو سمٹ جا اور اس کو کہا تو پھیل جا. تو اس طرح اب پیمائش ہوئی، تو وہ بندہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی بستی کے قریب پایا گیا اور رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، کوسٹ پرائس نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. تو جس پر اللہ پاک رحمت کرنا چاہے، تو اس لیے ہم کسی فرد کے بارے میں چاہے کتنا ہی گناہگار ہو مسلمان، غیر مسلم کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے جنت میں چلے، نہیں، غیر مسلم کے لیے فائنل ہے کہ جو کفر پر مرا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تو ایمانیات میں سے، تو ہم کو ماننا ہی پڑے گا، ایمان ہے ہمارا. باقی رہا مسلمان، چاہے کبھی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہ کیا، بھی نماز نہیں پڑھی، شراب کے نشے میں مرا، ایک بات ہے تھا مسلمان، ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ جہنمی ہے؟ نہیں، ہمیں اپنی خیر منانی ہے. کہ بعض اوقات بڑے سے بڑے نیک بندہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، چھوٹے سے گناہ پر اللہ پاک پکڑ کر چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، یہ اس کی مرضی پر ہے، اس کی مشیت پر ہے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، چھپا فیصلہ. ہم میں سے کس کے بارے میں کیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے مطلب بہت محتاط رہنا، لوگ جذبات میں کہہ دیتے ہیں اللہ تجھے نہیں بخشے گا وغیرہ، ابھی بھی نہیں. کہا ہے تو توبہ کرنے نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے وجہ اپنے اوپر آ جائے گا یا تجھے نہیں بخشوں گا، تو کون ہے میرے فیصلے میں دخل دینے والا، ہم کہیں پھنس نہ جائیں۔ ہمیں سب کے بارے میں اچھا گمان اچھا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک سب پر مہربانی کرے اور ان کے سب کے ہم پر بھی مہربانی کرے، یہ ہونا چاہیے۔ رب بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے گناہوں سے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اب اس کا حکم ہے کہ عبادت کرو، لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا اے میرے اللہ حاضر ہے، عبادت کرنی ہے۔ اس نے فرمایا گناہ مت کرو، یا اللہ نہیں کریں گے، تو نے حکم دے دیا گناہ نہیں کرنا، تو ہمیں اللہ پاک کا حکم ماننا ہے، گناہ سے بچنا ہے اور عبادتیں کرنی، یہ نہیں سرکشی نہیں کرنی کہ شاید اللہ بخش دے گا، گناہ کرتے رہو، سو کا قاتل بخشا گیا تو میں نے تو سو مچھر بھی نہیں مارے، سمجھے، میں اس سے چھوٹا گناہ کروں، نہ ہی نہیں، یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ کسی چھوٹے گناہ پر بھی رب پکڑ لے چھوڑانے والا کون ہوگا، ڈرنا ہے اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، بڑا نیک پرہیزگار بن گیا اور عبادت کا ایسا راستہ لیا اس نے کہ وہ، اور اتنا تقویٰ پرہیزگاری اور نفس کو مارا اس نے کہ کبھی دھوپ میں سائے میں نہ رہتا تھا، دھوپ میں پڑا رہتا تھا، عمدہ کھانا پینا نہیں، اور اس طرح اس نے ریاستیں کی اور عبادتیں کی، 70 سال تک غالباً اس نے اس طرح گزارے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اس کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو میں نے گناہ توبہ سے میرے معاف ہو گئے، حقوق العباد میں بھی میں نے معافیاں مانگ لی تھی، سب مسئلے حل کر لیے تھے، ایک بار ایک تنکا، لکڑی کا ایک تنکا، کسی کا بغیر اجازت کے میں نے اس سے خلال کر لیا تھا، دانتوں کا ٹوتھ پک جس کو بولتے ہیں، وہ اسے خلال کر لیا، وہ ٹوتھ پک نہیں ہوتے ہوں گے، کوئی لکڑی انہوں نے کسی کی لی ہوگی، وہ لکڑی معاف کرانی رہ گئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے۔ تو میں اور آپ کھڑے کہاں یار، ہم بولے ہم نے یہ عبادت کی، ہم نے تھوڑے گناہ کیا فلا کیا، رب کی بے نیازی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بخش دیا
ابدی ہے۔ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر زید نے بکر پر واقعی ظلم کیا تو بکر کیا اس طرح دعا کر سکتا ہے کہ اللہ زید کو تباہ و برباد کر دے اور قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں مجھے عطا فرما؟ کیا اس طرح دعا کرنا گناہ تو نہیں؟ میرے لیے اور میری آل اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔
کوئی ظالم جو ہے نا اس کی ہدایت کی کوئی امید نہ ہو، اس کے ظلم میں ہی آگے بڑھے گا، لوگوں کو ستائے گا، ظلم کرے گا، اس کے لیے تو بد دعا کی اجازت دی گئی ہے۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری نیکیوں پر دعویٰ دائر کر دے، ساری نیکیاں دے دے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس طرح کی دعا سے گریز کیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ ضرورت انتقام کی بھی صورت ہے، لیکن انتقام لینے میں یہ ہوتا ہے کہ احتیاط ہو نہیں پائے گی، بہت مشکل ہے۔ پرفیکٹ مطلب یہ جتنا نقصان پہنچا اتنا ہی بندہ انتقام لے، یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو امام بیہقی نے شعب الایمان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مسروق ان ہو وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تہمت میں رہے گا، یہاں تک کہ وہ چور سے بڑا مجرم بن جائے گا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 24 میں اعلی حضرت نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی بہت پیارا ہے کہ تیرے لیے اس بات میں کوئی بھلائی نہیں کہ اللہ پاک تیرے سبب سے تیرے مسلمان بھائی کو عذاب میں مبتلا کرے. تو یعنی مطلب معاف کر دینے میں تیرا جاتا کیا ہے؟ معاف نہیں کرے گا تو اللہ پکڑے گا تو اس کو عذاب دے گا، سزا دے گا. معاف کر دے تو اس کی بھی بچت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی بچت میں تیری بھی بچت ہو جائے. یوں مطلب معاف کرنا ہی احسن، زیادہ اچھا ہے. یہ قول جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے، ان کا قول ہے، لیکن بہت بڑے امام تھے، بہت پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ برائی کر بھی لی، ہم اس کو اتنا برا بھلا بولتے ہیں کہ وہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، ہم تو اس کو ساتوں پوچھتے ہیں، کھنگال ڈالتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ظلم کا بدلہ جو ہے یہ درست یعنی صحیح یہی طریقہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. باقی یہ کہ انتقام لینا یا بات صورتیں ہوتی ہے کہ کورٹ میں چلا جانا، کیس کر دینا، یہ بھی جائز ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کہ جیسے کسی نے مال دبا دیا، اب معاف نہیں کرنا چاہتا، اس دبا لیا اس نے، واقعی نے جان نہیں دوں گا، کھا گیا پیچھے، واقعی ظالم میں شخص مار دیا اپنا، معاف کرنا نہیں چاہتا، اس کو رائٹ ہے بھلے معاف نہ کرے. اب یہ اس کے لیے اس کی کوشش کرے، لیکن کوشش جس طرح کے اس سے مطالبہ کرے، سمجھائے، بجھائے، وہ ایک صورتیں، ورنہ پھر یہ کہ مارا ماری بدماش آگے کرنا. اب یہ ہوتا ہے بدماش لوگ جو ہیں یہ فیصلے کرواتے ہیں آج کل، آدھا تیرا آدھا میرا، اور گناہ اور دھمکیاں اور فائرنگ اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ بہت سو کو پتا ہوگا کہ اس طرح بدماش لوگ فیصلے کرواتے ہیں، یہ تو بالکل ناجائز صورت ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ کہ جیسے پولیس کیس کیا، کورٹ میں گئے، تو یہ اس کی یہ جائز صورتیں موجود ہیں، یہ کرے. اب یہ کہنا کہ یہاں بھی انصاف نہیں ہے، وہاں بھی انصاف نہیں ہے، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن یہ صورت یہی ہے کہ جو ہم آفیشلی اس کا مطلب ہے کہ کورٹ کے ذریعے ضرورت ہے، تو یا کوئی اچھے آدمی بیچ میں ڈال کر فیصلے کروائے، بدماشوں سے نہیں. اب بدماش جو ہوتا ہے نا کسی کا ہوتا نہیں ہے، بدماش کو آپ نے کہا کہ اس کو پٹائی کرو، میں اتنے دوں گا، اور اگر اس کو وہ زیادہ دے دے گا نا، وہ آپ کو پکڑ لے گا، مارے گا. یہ پیسوں کے مطلب ہوتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہوتے بدماش. تو ان سے مطلب جو کیچڑ میں ہاتھ ڈالیں گے نا آپ، تو آپ ہی پھنسیں گے، آپ پر بھی چیتے آئیں گے اور گندے ہو جائیں گے آپ، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا، یہ لوگ جو اس طرح بدماشیاں کرتے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، جن جن پر ظلم کیا اس سے اور حق تلفیاں کی، دھاک دھمکیاں دے کر آدھے تیرا آدھا میرے سے، یہ سب رشوتیں، جھوٹ، حرام، خدا جانے اتنے گناہ اس میں ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. ان سب سے توبہ ان کو بھی کرنی چاہیے، آج نہیں تو کل مطلب پھنس جاؤ گے اس طرح کا حرام لے کر. ابھی چلو طاقت ہے، جوانی ہے، سلح ہے، کل پولیس کے بھی اگر اچھے چڑھ گئے تو پولیس بھی نہیں چھوڑتی، بعد وقت کیا مطلب حساب کتاب چلتا ہے. اچھا پھر بھی بچ گئے، بڈھے تو ہوں گے نا، پھر بھی بچ گئے، بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوا، مرو گے تو صحیح نہ جاؤ گے کہاں بچ گئے، قبر میں کیا کرو گے، پھر کون بچانے آئے گا؟ نہ تمہاری دادا گیری، نہ پیدا گیری، نہ کوئی سورس، کچھ بھی کام نہیں ہے، نہ تمہارا اصلیہ. اس لیے مطلب سب کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اپنی طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. ہر کمال راز زوال است، یعنی جو بھی کمال ہے اس کو زوال لگتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے مستثنیات تو نبی کو کمال حاصل ہے نبوت کا، اس کو زوال نہیں لگتا کہ نبوت چلی جائے گی، ایسا کوئی کہ رکھے تو اسلام سے ہی نکل جائے گا. تو جو بھی بات کی جاتی ہے وہ مخصوص دائرے بھی کی جاتی ہے. تو اس طرح کے جو کمالات ہوتے ہیں، تو اس میں جو جیسے کہ یہ طاقت، بدماشی یا اسلحہ وغیرہ وغیرہ، ان کو زوال لگتا ہے. زوال مانے یہ ختم ہونا، اس میں کمی آنا یا ختم ہو جانا. کمال مانے بہت زیادہ ہو جانا، پھر ایک دم کم ہو جانا یا ختم ہو جانا. تو طاقت ایک دم زیادہ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے بعض وقت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. یہ مطلب یہ گد چھاپ ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو نا، گد کی مثال یہ اس میں حیات الحیوان میں گد ایک پرندہ ہے جو مردار کھاتا ہے. جب وہ بھوکا ہوتا ہے، مردار پر آتا ہے نا، اس پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اتنا وہ پاورس میں ہوتا ہے، مردار کھاتا ہے، کھاتا بہت ہے، ڈٹ کے کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، کھا کھا کے وہیں ایسا سست پڑتا ہے کہ ابھی بچہ بھی اس کو مار دے، ایسا ہو جاتا ہے. یہ بدماشوں کا حال ہے، کہ بعض اوقات اس کو چھوٹے لوگ جو ہے نا یہ اڑا دیتے ہیں جذبات میں آ کر انتقامی کاروائی میں. جب ان پر زیادہ ظلم ہوتا ہے نا تو زیادہ ظلم پھر اچھالا لیتا ہے, اچھالا لیتا ہے, سب کو ڈبو دیتا ہے. اس طرح کے بھی واقعات ہیں. تو بہرحال یہ کہ ظلم ظلم ہے, دنیا میں اگر کچھ بھی اس کو نہیں ہوا تو آخرت میں بچے جائے گا, مور مرنا تو پڑے گا نا, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. رب سے تو بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے نا. اللہ پاک منتقم حقیقی ہے, حقیقی طور پر انتقام لینے والا اور بدلہ لینے والا ہے. یوں مطلب یہ کہ معاف کرنے میں عافیت زیادہ ہے, بدلہ لینا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے 100% درست, تو ایک آدھا فیصد بھی اس پر ظلم نہ ہو جائے آپ ہماری طرف سے, یہ خیال رکھنا ہوگا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی جناب میں عرض ہے کہ ایک بچے کے بعد گھر میں جب دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اب کچھ پیرنٹس کی, ماں باپ کی محبت کچھ نئے بچے کی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے, تو جو پہلے سے بچہ ہے وہ اس کو فیل کرتا ہے اور بچے کو مارتا بھی ہے, کاٹتا بھی ہے. اب اس میں ماں باپ کے لیے کیا آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ انہیں بچوں میں عدل و انصاف اور ان میں آپس کے اندر اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
ماشاءاللہ, پہلے بچہ, ایک بچہ تو موجود ہے, اب دوسرا جب ہو جاتا ہے تو پہلے بچے کی طرف توجہ کچھ کم ہو جاتی ہے, یہ نفسیاتی طور پر, اور ہر صورت میں ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ پہلا بیٹا ہو دوسری بیٹی ہو, وہ بندہ چاہتا تھا میرے یہاں بیٹا ہو دوسرا بھی, تو اب یہ توجہ اس طرح بیٹی کی طرف اس طرح کم ہی رہے بیٹے کی طرف رہے, تو اب دونوں صورتوں میں یہ کہ احتیاط کا ہی پہلو پیش نظر رہے کہ بچوں میں انصاف کیا جائے, کسی بچے کو ہرگز یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے, یہ اس بچے کے لیے بھی خطرناک اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہے. جی ہاں, اگر یہ زندہ بچ گیا بچہ اور کل بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو بھی یہ وہ اہمیت نہ دے جو جس نے پیار دیا اس کو دے. ماں نے پیار زیادہ دیا, ماں کو اہمیت دے, پھوپھی نے پیار زیادہ دیا تو وہ باپ کے بجائے پھوپھی کا ہی دیوانہ بنا رہے اور باپ کو خرچہ بھی نہ دے, پریشان کرے, جو کہ یہ کرے گا تو غلط کرے گا بچہ, لیکن یہ کہ دنیاوی معاملات اس طرح کے دیکھے جاتے ہیں بعض اوقات کہ بچے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا, یا مجھے باپ کا پیار نہیں ملا, یا مجھے ماں کا پیار نہیں ملا, آپ کو بھی اس طرح کے ملے ہوں گے یہ بولتے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح کے کچھ معاملات انہوں نے نوٹ کیے ہوں, تو اس لیے وہ سب کے ساتھ بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. ایک دو بچے موجود ہیں, ایک کو بوسا دیا دوسرے کو بھی دیا جائے, ایک کو دو دیے تو دوسرے کو ایک نہیں, اس کو بھی دو باری چومے, ایک کو ایک زانوں پر بٹھایا اور دوسرے کو ہاتھ پٹک کر پکڑ کے ہٹا دیا, نہیں دونوں کو زانوں پر بٹھائے یا دونوں کو نیچے بٹھائے, تاکہ ان بچوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے, میرے میں خرابی, یا میرے سے مجھے میرا باپ یا میری ماں یہ اگنور کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. حضرت محدث عظیم امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ فرماتے, میرا ایک بیٹا تقریباً 2.5 سال کا تھا اور بیٹی 25 سال کی تھی, میں نے کبھی چھوٹے بچے کے لاڈ میں, پیار میں, بیٹی کی محبت میں فرق آنے نہیں دیا, بلکہ جو چھوٹے بیٹے کو دیتا اسی طرح کی چیز بیٹی کو بھی دیتا تھا, اس وجہ سے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اولاد میں برابری کریں. تو بہن بھائیوں کے درمیان نفرتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے ہمارے عمل سے, آپس میں ان کا بلا وجہ تقابل اور موازنہ بھی نہ کریں, یہ بھی ایک پرابلم پایا جاتا ہے, یہ ذہین ہے, ڈبا ہے, یہ میری بات بہت مانتا ہے, مانتی نہیں ہے، جب دیکھو وہ تو جھگڑے کرتی ہے۔ یہ بچوں کے تعلق سے اس طرح کے کامنٹس آپ دیتے رہیں گے تو جو جھگڑے کرتی ہے نا وہ زیادہ کرے گی، سدھرے گی نہیں بچی۔ یا بچہ اگر ماں کو تنگ کرتا تو تنگ زیادہ ہی کرے گا۔ اس طرح کو سب کے سامنے جھاڑیں گے یا دوسرے کے سامنے ڈیگریڈ کریں گے یا ویسے ہی ناک کاٹتے رہیں گے، اس کو ڈانٹتے رہیں گے، تو بار بار ڈانٹنے سے کوئی بچے تھوڑی صحیح ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے، مطلب وہ ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے، دیکھی والی ہے دنیا، پتا ہے مجھے، دیکھتا رہتا ہوں تماشے۔ اس لیے بچوں کو پیار زیادہ اور ڈانٹ کم ہونی چاہیے، اس کا بالکل ایک توازن آپ اپنے طور پر ایک بنائیں۔ کہ مثال کے طور پر ایک بار اس کو 99 بار کو پیار دیا، پیار دیا، پیار دیا، اب بھی نہیں کوئی ضرورت پڑ گئی، اب ڈانٹے، ایسا ڈانٹے اس کو کہ یہ ایک بار کا آپ کو کچھ عرصے تک چلے، مطلب روز روز ڈانٹنا نہ پڑے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا، شریعت کے خلاف باتیں نہیں کرنی، گندی گالیاں نہیں نکالنی، اس میں ایسا عیب نہ لگانا کہ ایسا سے کمتری میں پڑ جائے، جھوٹ وغیرہ ان سب سے بچنا ہوگا۔ لیکن بار بار جو ماں باپ ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر بات میں ڈانٹتے رہتے ہیں، بعضوں کے تو ان بچوں کے کمنٹس پیچھے سے درست نہیں ہوتے اپنے ماں باپ کے لیے، اس کے بھی تجربات ہیں، مطلب نگیٹو ہوتے ہیں اور یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی ایک بچے کے ساتھ کوئی ایسا خاص برتاؤ نہ کیا جائے کہ جس سے دوسرے کو لگے کہ اس سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور کسی ایک کی بلا وجہ طرفداری یعنی سائڈ بھی نہ لی جائے۔ یعنی بعض اوقات یہ بچے لڑتے ہیں، اب پتہ آئیں گے شکایت تو ماں باپ کے پاس ہی لائیں گے، اس میں بھی احتیاط کا پہلو سامنے رکھنا ہے۔ اب پتہ 100% پتہ کہ غلطی اس کی ہے، پھر بھی جان جان کے اس کو ڈانٹا، یہ بزن ہو جائے گا، بولے گا کیا بولے گا، آپ سے پوچھے گا تو بزن ہو جائے گا، میرا باپ یا میری ماں نے میرے ساتھ ناانصافی کی۔ کسی ایک کی سائڈ بلا وجہ نہ لی جائے، اس طرح کی احتیاطیں کر کے چلیں گے تو بچے انشاءاللہ اچھے فرد بن کر معاشرے کے ابھریں گے، اچھے مسلمان ثابت ہوں گے، ورنہ پھر بےچارے۔ آج کل جو خرابیاں ہیں اس میں ماں باپ کی تربیت کے ناقص انداز کا بھی بڑا دخل سمجھ میں آتا ہے، جو اولاد میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں، لوگوں میں کتنی خرابیاں ہیں، جوانوں میں کتنی خرابیاں، یہ ماں باپ کا بھی اس میں خائی نہ خائی ہاتھ تو ہوتا ہے۔ ماں باپ کو تربیت کرنا عام طور پہ آتی نہیں ہے، اور یہ بہت کچھ مطلب ان کے ساتھ غلط انداز، غلط رویے ان کے چل ہی رہے ہوتے ہیں، گھر گھر یہ کہانی ہے، جو سن رہے ہو بھی ہو سکتا ہے سمجھتے ہوں۔ اب اس میں یہ نہیں کہ میں نے یہ باتیں کہہ دی، اب اولاد ماں باپ پر چڑھائی کے لیے بہانہ کر دے کہ دیکھو مدری چینل والا بھی بتا رہے ہیں تم لوگوں نے ہم کو خراب کیا، یہ اس کی جو بالغ ہو گئے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، ان کو بالکل شرعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی ماں نے یا کسی باپ نے کوئی بھول کری ہے تو معاف بھی تو آپ کر سکتے ہیں یار، آپ معاف کر دیں، آپ کی ماں ہے، آپ کا کوئی احسان بھی تو کیا کہ نہیں کیا، آپ کو دھوپ میں نہیں ڈالا، چھاؤں میں رکھا نا، آپ کو سردی آئی تو کپڑے نہیں اتارے، مزید گرم کپڑے پہنائے تھے نا آپ کو، یاد ہے نا، جب بھوک لگی تو کیا کیا تھا، کچن سے اٹھا کے دور پھینک دیا، کچن کے پاس لے گئے تھے آپ کو اور کھلایا پلایا تھا، جب فریج کے پاس بھی لے گئے تھے، اچھا ٹافی بھی دی تھی، یہ احسانات تو ہے نا، پر پھر پڑھایا لکھایا، انگلی پکڑ کے چڑھنا سکھایا، تب اگر تھوڑی بہت بھول کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر شرعی طور پر وہ بھولے ہیں تو ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور آپ بھی معاف کر دیں، مدینہ مدینہ۔ تاہم کچھ بھی انہوں نے کیا آپ کے ساتھ، ماں باپ کے حقوق آپ پر باقی رہیں گے۔ ماں باپ کسی بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکل دیں، زندگی بھر نہیں بولوں گا، میرے جنازے میں بھی مت آنا، یہ بھی غصے والے اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں، اخبار میں بھی داغ دے دیں گے میں نے اس کو آگ کر دیا، یہ تو اخباری آگ تو ہوتا ہی نہیں ہے، آگ تو موجود ہے، جو نافرمان ہے نا بہت ہی آگ ہے، ماں باپ کا نافرمان آگ ہوتا ہے، اخبار میں دینے سے نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو، لیکن جو یہ آگ کرتے ہیں نا اخبار میں، یہ بہت بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو بٹا لگاتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کو اپنا مخالف بنا لیتے ہیں، یہ تو ان کو کرنا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح آگ، آگ کا مطلب یعنی کہ وہ پیغام اور اخبار، یا اب پتہ نہیں کوئی اور صورتیں ہوتی ہوں، پہلے تو اخبار میں آتا تھا میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا وغیرہ، تو استغفر اللہ، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اولاد اولاد ہے. اچھا آپ نے آنکھ بھی کر دیا, اخبار میں دے دیا, گھر سے بھی نکال دیا, جنازے میں آنے کا بھی منع کر دیا, لیکن آپ جب مرو گے نا, آپ نے جو چھوڑا اس کا حصہ شریعت نے جو مقرر کیا اس کو ملے گا, اس سے محروم نہیں ہوگا. شریعت کتنی اچھی ہے, اسلام کتنا اچھا ہے کہ آپ نے محروم کیا, اسلام نے اس کو محروم نہیں کیا کہ اے اولاد نہ, اولاد نہیں بٹ سکتی. تو یوں مطلب جذبات میں آ کر بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تاہم اولاد کو یہی عرض کروں گا کہ اگر کسی کے ماں باپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی ناروا ترکیب کی سلوک کیا تو معاف کر دیں, آپ کے ماں باپ ہیں, ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی اولاد کو معاف کر دیں اور مل جل کر ایک نئی زندگی گزارے, ایک بھی ایک دوسرے کو طنز نہ دیں. ابھی کوئی بول رہا ہوگا دیکھ سن تجھے سمجھا رہے, وہ کہہ رہا ہوگا امی بیٹی کہہ رہی امی سن آج تو ہمارا حمی بھی آ گیا ہے مدنی چینل پر, ایسی بات نہیں کر کے ایک دوسرے کو دل نہیں دکھانا بلکہ معافی مانگنی ہے, انکسار کرنا ہے, عجز کا مظاہرہ کرنا ہے, توازو کرنی ہے, اور جو غلطیاں ہیں اعتراف کر کے معافی طلبی کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے. اولاد کو بہرحال فرما برداری کرنی, خدمت گزاری کرنی ہے, چاہے ماں باپ دھکے مار کے نکال دیں, پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ میری ماں کو میرے باپ کو میرے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کو بیچنا ہے, ان کو خرچہ بھیجنا ہے, یہ صحیح بولتا ہوں آپ کو, یہ ضرورت مند ہے. آپ بھلے مطلب یہ جذبات میں اگر کچھ کر رہے ہیں آپ کے ماں باپ ہیں, کلی بجے معاف کر دو, اور اس طرح سب مل جل کر رہے تو انشاءاللہ دونوں جہاں کے بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نے چند جو باتیں بیان کی اس میں کچھ سوالات سامنے آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر آ کر بھی دیا, سب کچھ فارغ بھی کر دیا, پھر بھی وراثت میں حصہ ہوگا, اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہو کہ یہ لے جو کچھ میرا آتا نہ بھی لے لے, یہ سارے بھائی بہنوں میں ہے, یہ تیرا یہ حصہ ہے, اب جا, اور اب میرے مرنے کے بعد بھی تیرا آپ کو حصہ نہیں ہے. اب یہ کہہ کر والد صاحب نے تو اس کو نکال دیا, اب جب باپ کا انتقال ہوا تو اب اس کے بھائی بہن ہی اس کو کہیں گے بھائی تمہیں ابو نے سب دے دیا, یاد ہے نا تمہیں, ابو نے کہہ کر دیا تھا کہ مرنے کے بعد تیرا کوئی حصہ نہیں ہے, اب کس چیز کا حصہ مانگنے کے لیے آئے ہو, جاؤ مرے ہوئے باپ کی بھی تم کو مطلب زبان کی قدر نہیں ہے, جیتے جی تو قدر نہیں کی باپ کی, اب تو کر لو, یوں کرے کوئی تو پھر کیا.
اس میں بعض صورتیں بنتی ہیں کہ اس کا حصہ اس کی زندگی میں تخارج کے طور پہ دیا جا سکتا ہے, اب وہ کس انداز میں دیا ہے, گفتگو کیا ہوئی ہے, کیا کہہ کے دیا ہے, تو وہ زہرے کے ایز پر کنڈیشن ہوگا جس کے ساتھ جیسا معاملہ ہوگا, تو بعض اوقات اس طرح زندگی میں دے کر اسے فارغ کیا جا سکتا ہے.
لیکن والد کے انتقال کے بعد فیملی خود فیصلہ نہ کرے, شرعی رہنمائی لے لے, یہی مناسب ہے, بلکہ یہی کرنا چاہیے.
بالکل
ٹھیک ہے. حضور یہ آپ نے جو بچوں کے تعلق سے ساجی شاید نے بھی سوال کیا, اب یہاں ایک ایسا تقسیم ایک ہے شرارتی اور غیر شرارتی بچوں کی, کہ شرارتی بچے کو عموماً والد اپنے پاس نہیں رکھتے, ماں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی, اور جو غیر شرارتی بچہ ہوتا ہے اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے, ساتھ بھی رکھا جاتا ہے, وہ یہاں بھی جاتا ہے اپنی عزت سنبھالتا ہے, ہماری بھی عزت سنبھالتا ہے, وہ شرارتی بچہ جو ہے نا, نہ وہ خود کو سنبھالتا ہے نہ ہماری عزت سنبھالتا ہے, دم پچھار کر دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کا کیا کر ڈالتا ہے, پھر لوگ کہتا ہے یار کیا لے آئے ہو, تو ایسے اس کو لے کر ہی کوئی نہیں جاتا, تو اس کو چھوڑ دیتے اس کو اس کے حال پر, شاید ہو سکتا ہے اس کی شرارتیں بڑھ جائیں یا اس کی یہ نازیبا حرکتیں بڑھ جائیں, تو ایسی صورت حال میں کہ جب شرارتی بچہ بھی گھر میں ہے اور غیر شرارتی بچہ بھی گھر میں ہے, تو ایسی حالت میں والدین کو اس میں کیا بیلنس رکھنا چاہیے, اور اسپیشلی شرارتی بچے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے.
میرا خیال اس طرح کے جو میں نے مدنی پھول دیے تھے اسی کے مطابق موقع کی مناسبت سے ہی دونوں کو چلانا ہے, اب وہ شرارتی بھائی اور شرارتی بہن چھوڑ کر جانا گھر میں, اب یہ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, اب کون کتنا شرارتی ہے یہ بھی مطلب جیسا موقع, اگر واقعی ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مار کھا ڈالیں گے تو پھر تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے اکیلا, ایک کو کم از کم ساتھ لے جائے, اور دوسرا اس سے بزن نہ ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے, وہاں اس کو گھمانے پھرانے لے گئے مجھے گھر میں بند کر دیا دروازے کے اندر, تو یہ بیلنس مطلب حکمت عملی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں لے کر کے دونوں میں سے کسی ایک کو یوں نہ لگے کہ مجھے اگنور کیا ہے, مجھے نظر انداز کیا یا مجھ پر ظلم کیا یا انصاف نہیں کیا, ایسے جذبات پیدا نہ ہو, تو یہ امتحان تو ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ وہ فیصلہ آدمی کر نہیں پاتا، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی صورت تو نکالنی پڑے گی نا جس سے کہ اولاد جو ہے آپ کے قدموں میں رہے، سر پہ نہ چڑھے. دوبارہ لے کے یہ اس طرح ایک دوسرے کو اگنور کرنے سے اور مطلب نقصانات ہوتے ہیں. یہ پنجاب کا ایک واقعہ بیان کیا گیا اپنے بغض و کینہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے، کہ پنجاب کے شہر کا ایک سچا واقعہ ہے. ایک گھرانے میں بیٹا پیدا ہوا جو سب گھر والوں کی آنکھوں کا تارا تھا. والدین اس پر جان چھڑکتے. کچھ ہی عرصے بعد اللہ پاک نے انہیں بیٹی سے نوازا تو وہ سب گھر والوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی، جس کے نتیجے میں بیٹے کی طرف توجہ کم ہو گئی. یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر بیٹا اس بات کو شدت سے محسوس کرنے لگا کہ اب میرے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ چھوٹی بہن ہی کو لاڈ پیار کیا جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے یہ احساس بغض و کینے اور حسد میں تبدیل ہو گیا. اب وہ وقتاً فوقتاً چھوٹی بہن کو مارنے پیٹنے لگا تھا اور نت نئے طریقوں سے اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا. والدین نے اسے معمول یعنی روٹین کی بات سمجھی اور نظر انداز کیا. کئی سال یوں گزر گئے. پھر ایک دن ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے شہر والوں کو ہلا کر رکھ دیا. وہ یوں کہ بھائی نے گھر والوں کو بتائے بغیر چھوٹی بہن کو سیر کے بہانے سائیکل پر بٹھایا اور نہر کی طرف لے گیا اور وہاں جا کر بہن کو نہر میں دھکا دے دیا. وہ بیچاری بھیا بچاؤ بھیا بچاؤ یہ آوازیں لگاتی رہی، مگر اس رحم بے رحم بھائی پر سنگ دلی غالب آ چکی تھی. بلکہ وہ اتنی دور تک نہر کے کنارے اس کے ساتھ ساتھ جلتا رہا جب تک اس کے ڈوبنے کا یقین نہیں ہو گیا. پھر وہ گھر واپس لوٹ آیا اور دلی دل میں خوش تھا کہ اب سب صرف اور صرف مجھ سے پیار کریں گے. جب گھر والوں کو بچی کہیں دکھائی نہ دی تو اس کی تلاش شروع کی. اعلانات کروائے گئے، شہر کا چپا چپا چھان مارا، مگر بچی نہ ملی. پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی، تفتیش شروع ہوئی. تو تیسرے ہی روز بچے نے راز اگل دیا کہ کس طرح اور کس وجہ سے اس نے اپنی چھوٹی بہن کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. جس نے بھی سنا وہ سکتے میں آ گیا. والدین پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی، بیٹی تو دنیا سے جا ہی چکی تھی، اب بیٹا بھی سلاخوں کے پیچھے جاتا دکھائی دے رہا تھا. لہذا اسے معاف کر کے قانون سے رہائی دلوائی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ ایک واقعہ ہے. پتہ نہیں اس طرح کے طرح طرح کے یا قتل گرے تو مار دھاڑ کے واقعات ہوتے ہوں گے کہ جس کو پیار نہیں ملتا ہوگا وہ بڑے یا چھوٹے بھائی بہن سے مار پیٹ کر دیتا ہوگا، کچھ اور نقصان، گھر میں برتن توڑ پھوڑ دیتا ہوگا، ماں باپ سے کوئی مسئلے کر دیتا ہوگا، جھگڑے ہوتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ انصاف، بہن بھائی کا انصاف نہیں تھا تو یہ واردات ہوئی جو بطور سچی خبر یہ اپنی کتاب میں سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اللہ پاک رحمت کی طرف ہمیں انصاف کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ پیری مریدی میں خلافت کی کیا اہمیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اکابرین نے اپنے خلیفہ بنائے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا خلیفہ کا بھی جامع شرائط ہونا ضروری ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظام چلانے کے لیے اسلام کا نظام باقی رکھنے، اس کو اس نے خوبی سے اپنے خلفہ عطا فرمایا، ہم کو خلفہ راشدین کی مثال ہمارے سامنے خلفہ ہوئے. پھر یہ کہ اس طرح ایک طریقت کا نظام بھی چلا. طریقت کا نظام جو ہے یہ اس کو یوں کہ جو ظاہری نظام وہی خلافت والا جو میں نے مثال دی، خلافت راشدہ اور یہ چلی نظم و نسق سنبھالنے کے لیے. اور باطنی نظام اس طریقت کا، تو باطنی نظام میں جیسے کہ یہ پیری مریدی، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نظام بھی چلا ہے، ظاہری باطنی دونوں نظام چلے ہیں. کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سلسلے چلے. یہ نقشبندیہ سلسلہ یہاں جا کر پورا ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح جیسے قادریہ سلسلہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی چہرے خدا رضی اللہ عنہ سے، مطلب یہ ان کے خلیفہ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت مولا علی، پھر یہ سلسلہ چلا امام حسین، امام زین العابدین، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ اس وقت جاری ہے۔ تو یہ سلسلے مطلب چلے ہوئے اور ان کی بالکل اہمیت ہے قرآن کریم میں آیت مبارکن وابتغوا الی الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کر۔ اس سے مفسرین نے مطلب یہ لیا ہے کہ مطلب اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی پیر، پیری مریدی کا بھی اشارہ دیا ہے۔ اس طرح مطلب یہ کہ نظام چل رہا ہے، تو اگر اب خلافت کا نظام نہ ہو تو سلسلہ تو ختم ہو جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی باپ جو ہوتا ہے کاروبار میں اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، ریٹائرمنٹ لیتا ہے، خالی حساب چیک کرتا ہے، خالی نظر رکھتا ہے، مشورے دیتا ہے، وہ بیٹا جو ہے وہ آگے بھاگتا رہتا ہے، کاروبار سنبھالتا ہے۔ اس طرح بادشاہوں میں بھی نظام چل رہا ہے، ولی عہد بنتے ہیں، اس طرح وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ تو یوں مطلب خلافت کے بزرگوں نے، حضور غوث پاک نے بے شمار کو خلافت نے عطا فرمائی، حضور خواجہ غریب نواز، دیگر بزرگان دین کی سیرت اٹھائیں تو ان کے خلفاء کی لسٹیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے، ان کے خلفاء اتنے کی لسٹ ملی ہم کو، ان کو خلافت دی۔ یہ جو لکھتے ہیں کتابیں ان کے اس میں آتی ہیں تو یہ لکھتے ہیں۔ خود ہمارے قریبی زمانے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے بے شمار خلفاء، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار خلفاء، خود سیدی قطب مدینہ کے بے شمار خلفاء، سب خلافت نے دی کہ ایک نظام چلتا رہے اور دین کا کام ہوتا رہے، کہ جو خلیفہ جس خلافت دی وہ تو ہوگا پکا، پھر آگے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ چلائے گا اور لوگوں میں نیکی کی ایک صورت بنتی رہے۔ خانقاہیں جو ہے یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو سنبھالتی ہیں، ان کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب بعض خانقاہیں ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی سنا جاتا ہے کہ یوں تو یوں، لیکن جنرل بات کرتا ہوں، ہر خانقاہ تو بری نہیں ہوتی نا، تو یوں بزرگوں کا سلسلہ ہے۔ اچھا، اب خلافت کے لیے شرائط، تو خلیفہ کا دار مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہو، اور اس کی کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ جو ہے سلسلہ بیعت کے ساتھ وہ اٹیج ہو، یعنی کسی پیر کا، کامل پیر کا مرید ہو، تو اس کو خلافت دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر بھائی حضرت احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے مرید نہیں کیا، اپنے پیر بھائی کے پاس لے گئے کہ ان کو آپ مرید کر لیں، انہوں نے مرید کیا، مرید کرتے ہی خلافت سے بھی مشرف کر دیا، خلافت بھی دے دی حضور مفتی اعظم ہند کو۔ تو جو دودھ پیتے بچے کو بھی خلافت دی جا سکتی ہے، البتہ وہ پیری مریدی ہر خلیفہ نہیں کر سکتا۔ خلافت مثلا کسی فاسق مولین کو بھی اگر دی گئی اور وہ صورت موجود ہے کہ مسلمان ہے اور اس کا کہیں بیعت ہے، تو وہ خلافت درست ہو جائے گی، خلیفہ ہو جائے گا، پیری مرید نہیں کر سکتا۔ اس طرح کسی غیر عالم کو، ان پڑھ کو دے دی خلافت، وہ دو صورتیں موجود ہیں، اس میں خلافت درست ہے، یہ پیری مرید نہیں کر سکتا، کیونکہ رشد و ہدایت کے سلسلے کے علم بھی تو ضروری ہے نا۔ تو یوں پیری مریدی کرنے والے شخص کے اندر تو چار شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو وہی کہ اس کی بیعت درست ہو، وہ تو خلیفہ کے لیے بھی تھی، وہ تو ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہو، اس کا ملا ہوا ہو سلسلہ بیعت کے لیے۔ اولاد کے تو سید ہونا ضروری نہیں ہے، سید ہونا کافی بھی نہیں ہے، یہ طریقت میں اس کی یہ اتصال ضروری ہے، تو یہ ہو، اور مسلمان نہ پکا سنی ہو، عقیدے میں اس کے کوئی خرابی نہ ہو، اور عالم ہو۔ عالم سند، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے، علم ہونا چاہیے، نہ اتنا علم ہو کہ اپنے عقائد اس کو پر درست ہو، اس کی معلومات ہو اس کی، اور اس پر مستقل ہو، پرمیننٹ ہو عقائد پر، اور جو ضرورت کے مسائل ہیں وہ جانتا بھی ہو اور ضرورت کے مسائل در پیش آنے پر اب کوئی توجہ نہیں رہتی بہت سارے مسائل پر, تو اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکتا ہو, وہ نکالے نہیں کسی اور کو بول دے نکال دو اس میں حرج نہیں ہے, میں نکال سکتا ہو, کوئی نہ ہو تو بھلے وہ دو گھنٹے لگے ایک مسئلہ ڈھونڈنے میں, وہ ڈھونڈ سکتا ہو اس کی صلاحیت ہو, تو اس طرح مطلب یہ کہ اور فاسق معلن نہ ہو, علل اعلان بڑا گناہ نہ کرتا ہو, ایک بار بھی گناہ کبیرہ کیا بڑا گناہ تو فاسق ہو گیا, اب سب کے لوگوں کے سامنے کیا تو فاسق معلن, علل اعلان فاسق ہو گیا, چپکے سے کیا تو یہ معلن نہ ہوا لیکن فاسق ہوا, اور چھوٹا گناہ بار بار کرتا ہے بار بار کرتا ہے تو اب یہ فاسق ہو گیا, اور سب کے سامنے کرتا ہے تو فاسق معلن, تو یہ بھی نہ ہو, یہ چار شرطیں پوری ہیں تب یہ پیری مریدی کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا, تو اپنے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے مطلب سبھی مشائی نے کم و بیش اپنے جن جن کو ضرورت سمجھی جن کو اہل سمجھا جن پر ان کا دل مطمئن ہوا اس طرح خلافتیں عطا فرمائی, اب رہی میری بات میں بھی یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا ہوا ہے الحمدللہ, اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ عاشقان رسول کو خلافت اپنی دی ہوئی ہے, اور میرا ذہن یہ بھی ہے کہ میرے جیتے جی یا میری ضرورت کے بعد, میں نے ایک مجلس بھی بنا لی, ہم نے مرکزی مجلس شورا میں ایک الگ سے مجلس بنائی ہے, ان کو اعتماد میں لے کر یہ ترکیبیں ہیں مطلب ان کو پتا کہ تو یہ خلفاء جو ہیں میرے وہ انشاءاللہ جن کو یہ مرکزی مجلس سے شورا چاہیے تو وہ میرے بڑے بیٹے کو وہ تو ہی جانشین میرا, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے تو جن جن کو مرکزی مجلس شورا کے اعتماد کے ساتھ, کیونکہ خالی آستانہ نہیں ہے, آستانہ تو ایک سائڈ ہے اپنی, حقیقت میں دعوت اسلامی جس میں ہر پیر کے مرید کو اجازت ہوتی ہے, دوسرے پیروں کے مرید ذمہ دار بھی ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے, اہلیت پر ہوتا ہے پیری مرید پر, ہمارے یہاں عہدے منصب ہی کی ترکیب نہیں ہے, کئی عطاری ملیں گے جو کسی کام کے نہیں ہوں گے, نقشبندی چشتی ملیں گے کہ دین کا بہت کام کریں گے بڑی صلاحیت ہوگی, ان کو منصب ملے گا عطاری کو نہیں ملے گا, عطاری یہ اور چیز ہے اور دعوت اسلامی کا کام, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں عطاریت کا ایک فائدے تو ہیں, چل رہا ہے کام کہ دین کا کام کرتے ہیں, تو یوں مطلب یہ کہ جس کو مناسب سمجھیں گی ہماری یہ مجلس جو ہے یہ انشاءاللہ الکریم اس میرے خلیفہ کو پیری مریدی کی اجازت دے گی, تو ان کو یوں کرنا چاہیے کہ ان کے کہنے پر وہ جیسے مختلف شہروں میں ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کئی خلفاء بھی پیری مریدی کریں دنیا کے مختلف حصوں میں, یہ کہنے زیادہ تر میرے بعد اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے, اب میری زندگی کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے میرے سارے خلفاء دنیا سے چلے جائیں میرے جیتے جی مجھے دوسرے ڈھونڈنے پڑے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یعنی یہ تو گارنٹی نہیں ہے, لیکن بظاہر یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی جو وہ جلدی تو یا ایسا بیمار ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا, یا بعض اوقات ایک ہوش نہیں رہتا, استغراق کی کیفیت آ جاتی ہے جو آدمی اپنے آپ میں نہیں ہوتا, تو کوئی بھی ایسی صورت ہوئی تو جو بھی یہ ہماری مرکزی مجلس شورا کی مجلس چاہے گی وہ یہ کرے گی, تو وہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے, اس پر اعتماد کرنا ہے کہ وہ میرے معتمد ہیں انشاءاللہ الکریم, اللہ پاک ہم سب کو بھلائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ سلسلہ بھی ظاہر ہے کہ خواہش تو ہوتی ہے نا کہ اب باپ بھی چاہتا ہے کہ میری دکان میرا بیٹا سنبھالے, میں بھی چاہوں گا کہ میرا بیٹا بھی اور میرے مدنی بیٹے بھی, کہ میں تو دعوت اسلامی والا ہوں نا تو صرف میں بیٹوں کا باپ نہیں ہوں, میرے کروڑوں بیٹے ہیں, ہاں روحانی طور پر کروڑوں بول گیا میں, لاکھوں تو ہوں گے شاید, اب میرے پاس بھی لسٹیں تو ہے نہیں, تو ہیں یہ میری سب مطلب مجھ سے وابستہ ہیں, اللہ پاک ان کے تعلق سے مجھے قیامت میں پر معاف کر دے, میں ان کو کچھ دے نہیں سکا, تربیت نہیں کر سکا, ان کی اصلاح نہیں کر سکا, اپنی اصلاح سے بھی کوتا رہا میں, اللہ پاک معاف کر دے, دعا بھی کریں گے مطلب میں عافیت کے ساتھ بس رہوں, اور مجھے بس دو بڑی خواہشیں ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ پاک کی ملاقات کا شوق عطا ہو جائے اور مرتے وقت کلمہ نہ بھولوں, ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت مل جائے تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر گھر میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد وہ قرآن کریم جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھتا ہے اور اسے خوشو و خضوع مل رہا ہے نیچے زمین پر بیٹھ کے قرآن پڑھنے میں، لیکن گھر کے دیگر افراد جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو بیٹھنا ہوگا تو وہ کرسی پر یا صوفے پر یا بیڈ پر بیٹھیں گے، تو ایسی حالت میں جب کچھ لوگ جو ہیں وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کرسی وغیرہ پر، تو ایسے شخص کا قرآن پاک کو زمین پر بیٹھنا پڑھنا کیسا؟ تو یہ کسی قسم کی بے ادبی کا شکار یا گناہگار تو نہیں ہوگا کہ اسے قرآن پاک پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے نیچے بیٹھ کر پڑھنے سے؟
آج زمین پر بیٹھ کر بھلے پڑھے جوانی پڑھے، اگر قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے برابر میں کرسی پر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنے دل سے پوچھے آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ اب بھی کیسے مزہ آئے گا؟ ادب تو نہیں ہے. تو اب یہ کہ اگر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض اوقات، امی ذرا پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، امی کو دوسرے کمرے میں اگر درخواست کر دی، امی کو کوئی وجہ ہے وہاں بیٹھنے کی تو آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، آپ کا مزہ اپنی طرف، مسلمان کا دل خوش کرنا اپنی طرف ہے. جیسے کہ کوئی ورد و وظائف پڑھ رہا ہے اور کوئی مسلمان آیا ملنے کے لیے، اب کیا کرے؟ وہ رات بھی پڑھنے اپنے، وہ ملنا چاہتا ہے اور وہ بیٹھے گا تو اس کو انتظار کی زحمت ہوگی. تو اس صورت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مشورہ دیا ہے کہ ورد و وظائف روک کر مسلمان سے مل لے، اس کا دل خوش کر رہا ہے، یہ ان سے زیادہ اپنے اوراد و وظائف سے اہم ہے، ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. تو یوں اگر ماں یا بہن یا گھر کا کوئی فرد بیٹھنا چاہتا ہے تو بھلے بیٹھے، آپ کو تھوڑا خوش ہو، آپ بولتے ہیں کہ تو ایسا خوش ہو آپ کا مجبور کیوں گیا یار، وہیں بیٹھ کر پڑھو تو آئے گا، دو قدم ہٹ جاؤ گے تو قرآن کریم تو وہی ہے نا. انشاءاللہ ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہٹو گے تو خوشبو بڑھ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جگہ مختصر ہے، کمرے میں اتنی گنجائش نہیں ہے، گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو کیا ان کو یہ مشورہ نہیں دیا سکتا کہ دو چار کو یہ کہنا کہ آپ نیچے آ جائیں یا یہاں ہو جائے، تو وہ بیچارہ مطلب کرسی پہ خود ہی بیٹھ جائے یا اوپر قرآن شریف لے کر
خود ہی بیٹھ جائے کرسی پر،
خود ہی بیٹھ جائے،
یہ مشورہ ذہن میں نہیں رہا پھر اس کو، زمین پہ بیٹھ کر مزہ آتا ہے، اس نے سوال میں یہ کہا تھا.
تو مگر ان کو دوسروں کو نیچے بٹھانے میں
کرسی بھی زمین پہ رکھ لے نا،
ہاں یہ بات صحیح ہے،
ہوا میں نہ رکھے،
اوکے یہ زیادہ بہتر ہے، اور میں یہ توجہ نہیں تھی،
کوئی ایڈجسٹمنٹ کچھ لوگ تو کرنا پڑے گا نا یار، چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر توجہ نہ بٹے، دیواروں میں لگا لیا، میں نے میرے پاس اتنی بڑی فریم ہے سورۃ الملک کی، یاسین شریف کی بھی میں نے لگائی ہوئی ہے، وہ ایک لے کر بازار سے منگوا گیا، ضرورت پڑے آدمی تب تبارک الذی پڑھتے پڑھتے کو بھول گئے، اب قرآن شریف ڈھونڈو نکالو وغیرہ، تو یہ فریم اب پھر شروع ہو گیا. تو یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھ کر پڑھیں، یاسین شریف اگر تلاوت کرنی ہے تو آپ لگا لے گھر میں فریم، کوئی سب مل جاتا ہے بازار میں یار، جیب میں ہاتھ ڈالو سارے کام ہو جائیں گے. اب جیب میں خالی پیزے پراٹھے کھانے کے لیے ہاتھ ڈالو تو یہ ضروری نہیں ہے نا، قرآن کریم کے دوہروں پر بھی تو تھوڑا خرچہ کر لو یار، برکت ہی برکت ہے. تو آپ دیکھ کے یوں بڑھ سکتے کھڑے ہو کر، کرنا ہو تو راستے ہزار، نہیں کرنا تو بہانے ہزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں جامعہ المدینہ فیضان زمزم لطیف آباد نمبر 4 میں زیر تعلیم. پیارے امیر اہل سنت، میرا اپنی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا اگر نماز میں گریبان کے بٹن کھلے ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟
اگر گریبان کے بٹن کھلے ہیں، سینہ کھلا ہے، تو نماز تو بہرحال ہو ہی جائے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مطلب فتویٰ ہے، تحقیق ہے کہ اس طرح نماز میں کوئی کراہت مکرہ تنزیہ ہوگی جبکہ پورا سینہ کھٹا ہے، اگر نماز ہو جائے گی بہتر یہ کہ یہ نہ کھلا ہوتا، کہ ایک مطلب ویسے بھی اگر سینہ کھلا ہو کر آدمی باہر بھی نکلے گا تو تھوڑا اچھا نہیں لگے گا نا، اور معزز شرفا علماء اس طرح کی تھوڑی سینہ کھلا اگر کھل کے چل رہے ہوتے ہیں، تو یوں مطلب کپڑے مطلب خلاف عادت نہ ہو، مطلب جو بھی درست ترکیب ہوتی ہے اس زینت کے ساتھ چاہیے کہ آدمی نماز ادا کرے. ویسے یہ بھی اقوال ہیں جو پہلے بیان ہوئے تھے کہ اتنا سینہ ون وہ پہلے جو
اکثر کا بعض
اکثر مطلب آدھے سے زیادہ سمجھو کھلا ہے سینہ، تو اس میں بازو کے اقوال اس سے سخت بھی ہے، تو وہ پہلے بیان ہوئے ہی ہے. تو ظاہر وہ بھی علماء کے اقوال تھے، لیکن ہم اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی تحقیق جو ہے اس پر ہم مطلب یعنی کہ عمل کرنا پسند کریں گے. تو یہ آسانی بھی ہے اس میں جو اعلی حضرت کا ارشاد فرمائے گی تحقیق. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ساجد سوال کر رہے ہیں، کیا قبرستان میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے قرآن پاک کا ختم کروا سکتے ہیں؟ کیا اس کا ثواب مردوں کو پہنچے گا؟
لاؤڈ اسپیکر پر اگر ضرورت ہے، لوگ جمع ہیں وہاں، اتنے قبروں پر کوئی بیٹھا نہیں ہے، نہ پاؤں پڑ رہے ہیں، نہ مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی نہیں ہو رہی، کوئی ایسا میدان ہے وہاں، تو اگر اسپیکر پر لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے اسپیکر استعمال ہو سکتا ہے، مردوں کو پہنچانے کے لیے اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سننے کی طاقت ہم لوگوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر دور دور تک قبریں بنی ہوئی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اب لوگ یا رسول اللہ پر کلام کر رہے ہوتے ہیں. مدینہ دور ہے، مدینہ تو ہمارے دل میں ہے. سچی بات ہے، عاشقوں کے دل میں مدینہ ہے، مدینہ دور ہے، اتنی دور آواز کیسے پہنچے گی؟ تو یہ تو حدیثوں میں السلام علیکم یا اہل القبور، یا مانے آئے، یا رسول اللہ مانے اے رسول اللہ. تو یہ وہ انچی ٹیپ لے کر آپ ڈاپیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے جتنی دور والے کو سنانا چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اللہ نے سنایا. تو یوں قبرستان میں ہزاروں لاکھوں دفن ہوتے ہیں، کتنی قبریں مٹ چکی ہیں. ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو. آگے یغفر اللہ لنا ولکم وغیرہ، وہ دعا ہے پوری، تو اس میں بھی خطاب ہی ہے کہ اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے وغیرہ. تو یہ مطلب ہم دعا کرتے ہیں، تو ان کی کوئی اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے. منو مٹی تلے کوئی زندہ آدمی دفن ہو تو اس کو آواز نہیں جائے گی. یہ کانچ ساؤنڈ پروف ہے، آپ بولتے ہوں گے تو مجھے آواز اتنی نہیں آئے گی، مائک بند ہو جائے گا تو یوں کریں گے آپ ڈگڑو کی بجائیں گے، یہ کانچ گلاس جو لگا ہوا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، بغیر گلاس کے مائک کے بغیر. تو ہم لوگ زندہ لوگوں کی سننے کی طاقت پہ ہم بہرے بھی ہو جاتے ہیں، کسی کی آواز میں کمی بھی آ جاتی ہے، ڈیف بھی ہوتا ہے. قبر میں مردے میں کوئی ڈیف نہیں ہوتا، سب سن رہے ہوتے ہیں، اللہ سب کو سنواتا ہے. یہاں تک غیر مسلم بھی سنتا ہے، جی ہاں غیر مسلم بھی سنتا ہے، دیکھتے بھی ہیں، یہ اللہ پاک کی دیوی طاقت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ان کو مائک کی ضرورت نہیں، بندوں کو ضرورت ہے قبرستان میں. تو جو میں نے صورتیں بتائیں اس کے مطابق بندوں کو سنانے کے لیے مائک لگانے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نبیل سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر والدین نے محمد نام نہ رکھا ہو تو کیا فضیلت پانے کے لیے خود اپنا نام محمد رکھ سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے بعد میں رکھنے میں، جیسے کہ وہ پتا چلا کہ والد نے رکھا ہی نہیں ہے تو میں اپنا نام محمد، اس میں نیت کرنی پڑے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور نام مبارک برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا نام محمد رکھتا ہوں. نام بھی رکھ سکتے ہیں، تبدیل کرنا چاہیں اپنا نام کے کوئی والدین نے یا والد نے یا کسی نے نام ایسا رکھا جس کے معنی اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، اگر برے معنی تبدیل کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا تبدیل کر دے. اب دوسروں کے پیچھے پھرے کہ آپ بدل دو آپ بدل دو، یہ ضروری نہیں. اگر کوئی ایسی شخصیت ہے اہل علم ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اچھا نام وہ دے سکتے ہیں، صلاحیت ہے، ان سے لے لیا یا برکت کے لیے کسی بزرگ سے لے لیا درست ہے، لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بزرگ سے ہی تبدیل ہو، خود بھی تبدیل کر سکتے ہیں، برا نام بدلنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد الیاس قادری ہے، لیکن مجھے بچپن میں بابو کہتے تھے گھر میں، میں اپنے ماں باپ کا چھوٹا بچہ، تو اس لیے بابو بابو مانے بچہ ہمارے یہاں، خیر بابو کے اور مانا بھی ہوں گے، ہمارے یہاں مطلب بچے کو بابو بولتے ہیں، اب نہیں بولتے بابو بچوں کو، اب بیبی بولتے ہیں نا تو مؤنث کر دیا نا مذکر سے شاید، لیکن بیبی مؤنث نہیں ہے، یہ بچے کو بیبی بولتے ہیں. اب بابا بولتے ہیں بچے کو بابا، تو باپ کو تو بابا بولتے ہیں. اب مکس کر دیا یار، پہلے میں بابو تھا بچہ کسی دور میں، اور جوانی میں بھی تھا بابو جب تک میری ماں زندہ تھی، اللہ غری کا رحمت فرمائے. تو آہستہ آہستہ پھر یہ، اب مجھے یہ پتا نہیں کہ میرے الیاس کا تو پتا تھا کہ میرا نام الیاس بھی ہے، اب محمد نام رکھا یا نہیں رکھا مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا، میں متردد تھا. رکھا ہوگا لیکن مجھے کوئی اس کا، میرے والد محترم تو ڈیڑھ دو سال کا تھا شاید، تو وفات پا گئے تھے، اللہ ان کو بھی غری کا رحمت فرمائے. تو ان کا ظاہری طور پر سایہ شفقت تو مجھے یوں نہیں ملا نا، ملا تو جس عمر میں ملا تو میں شعور نہیں رکھتا تھا. تو اب پھر میں نے برسوں ہو گئے اس بات کو، میں نے خود اپنا نام محمد رکھ لیا، بہت پرانی بات ہے الحمدللہ. میں اس نام سے تو میرے کروڑوں بچے ہو جائیں، موبائل گئے ہوتے نہیں کسی کے، سب کے نام محمد یا احمد رکھوں گا اپنے بھی الحمدللہ. آپ بھی یہ نیت کریں، اچھی نیتیں کرنے میں کیا حرج ہے، تعظیم کے لیے اور نام مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے. بہار شریعت تیسری جلد پیج نمبر 599 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 10، جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت یعنی جنت میں جائیں. تو جو نقصان نہیں ہے، محمد نام رکھیں، ہزار بچے ہیں محمد نام رکھیں. اعلی حضرت کے تین بیٹے تھے نا، تینوں کے نام محمد رکھے تھے اعلی حضرت نے رحمت اللہ علیہ. یہ پکارنے کے لیے، ایک کا نام مصطفیٰ رضا خان، ایک کا نام حامد رضا، تیسرے کا نام محمود رضا. یہ تینوں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نام ہیں، مصطفیٰ، حامد، محمود. امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر غفر اللہ تعالی نے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کا عقیقے میں صرف محمد نام رکھا، پھر نام اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ آداب اور باہم تمیز یعنی آپس میں پہچان کے لیے عرف جدا مقرر کیے. بحمد اللہ تعالی فقیر کے پانچ محمد اب موجود ہیں، پانچ سب سے زائد اور پانچ سے زائد اپنی راہ گئے یعنی وفات پا گئے. یعنی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے جو بچوں کے 10 سے زیادہ بیٹوں کے نام، بیٹے بھتیجے محمد رکھے، تو جس وقت یہ فرمایا تو کہ پانچ تو ابھی زندہ ہے، پانچ سے زیادہ وفات پا چکے ہیں، یہ بیان دیتے وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
یوں تو کثرت سے نالے
اللہ 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 آقا آرزو ہے سینے میرے گھر بنے مدینے میرے ہو کرم جو بندے پر مدینے جائیں گے آقا مدینے بلائیں گے اے مدینے کے پہاڑ ہم مسلمان ہیں گواہ جب ہم مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب آپ کو مدینے میں بلا لو سب آپ کے ساتھ مدینے میں آئے آمین کیا نا میری دلنا ہے مجھے بھی آپ کے ساتھ عجیب چلنا ہے مرحبا مقادر تھے آج مسکرایا ہے دل مچھو مدینے میں شاہ نے بلایا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل
بازدار انبیاء سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی
ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر حضرت صدیق بھی جنتی جنتی
حسبی ربی جل اللہ
پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں صد کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے ان سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ دادا دادی نانا نانی خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے بار بار مٹھا مٹھا شہر سے مٹھا مدینہ دکھائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میری آنے والی نسلیں آقا تیرے
ارشاد فرمائیے کہ دل کی حفاظت کیسے کی جائے.
اللہ پاک پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک جس نے خود کو پاک کر دیا وہ کامیاب ہوگا، یعنی کامیاب ہوئی ہے جس نے اپنے دل کی حفاظت کی اور خود کو برے اخلاق سے بچایا. حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 8 پیج نمبر 373 بتغیر. ایک بار نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے، ارشاد فرمایا کلو مخموم القلب صدوق اللسان. عرض کی صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، مگر مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا وہ ایسا ستھرا ہے جس پر نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ اور نہ حسد ہو. حوالہ ابن ماجہ جلد 4 پیج نمبر 475 حدیث نمبر 4216. یہ بارہ لے کے کامیاب دل کی صفات خوبیاں یہ بیان کی گئی. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ یعنی کالا نقطہ بلیک پوائنٹ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ یعنی بلیک پوائنٹ مٹا دیا جاتا ہے، ورنہ اگر دوبارہ گناہ کیا تو ایک اور نقطہ یعنی پوائنٹ کالا لگ جائے گا، پھر ایک اور گناہ کیا ایک اور نقطہ لگ جائے گا، کرتے کرتے پورا دل سیاہ یعنی کالا بلیک ہو جاتا ہے. حوالہ ترمذی کتاب تفسیر القرآن پیج نمبر 769 حدیث نمبر 3334. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو کامیاب وہی کہ جو قلب سلیم لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا، سلامت دل، گناہوں سے پاک صاف، مسلمانوں کے بغض و کینے سے پاک. اور جہاں اخلاق کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہمارے یہاں تو وہی مراد ہوتی ہے کہ ملنسار ہو، عام طور پہ اخلاق یہ بھی ہے، لیکن اور بہت ساری یعنی اس نے اخلاق اچھا اخلاق ہونا یہ بہت ساری خوبیوں کو ایک جگہ کر دیتا ہے. بہت سارے معاملات، خاندان کے معاملات، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک، لوگوں کی بھلائی چاہنا، لوگوں کو اپنے شر سے بچانا، بہت ساری باتیں جو وہ اخلاق میں آ جاتی ہیں. اخلاق اچھے ہوں سمجھو بندہ کامیاب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، یوگانڈا کینیا کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ہیں، کچھ سوال بھی کریں گے، مدنی فیس بھی دیں گے، اور انشاءاللہ یہ اردو میں سب مل کے مدنی مقصد بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. تو پہلے ہم سوال کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
میرا نام بدر الدین قاسم عطار ہے اور میں مبارک دعوت اسلامی یوگانڈا. آج ہم آپ کے مہمان ہیں. My question goes like this and I'll make it in my language. Zitamavlere redini mursidi yomani zireri nyokuri madiasari si yo avitavlere kiambamba. So sadi malia yomani nga avivyaro na kafe agu azima si azomanira agudai yomani yeda si mecho vuba zabi nga pere malia raya. جزاکم اللہ خیر.
آمین.
مائی مدنی فی انشاء اللہ عز و جل 1 month تربیت کورس ان یوگانڈا انشاء اللہ.
ان کا نام بدر الدین قاسم عطاری ہے اور یہ یوگانڈا سے یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں حاضر ہوئے ہیں، اور ان کا امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا ہنسی مذاق میں ہماری وجہ سے کسی کو اگر تکلیف پہنچی تو کیا گناہگار ہوں گے؟
ہنسی مذاق ایسی کہ جس میں کسی مسلمان کا دل دکھے یا وہ ڈیگریڈ ہو، اس کی عزت خراب ہو، ہنسی مذاق عام طور پہ اس طرح ہوتی ہے ہمارے یہاں، یہ تو گناہ کا کام ہے. بالکل گناہ ہوگا، بندے کی حق تلفی بھی ہوگی، اس کی جب دل آزاری ہوگی توبہ بھی کرنی ہے، اس سے معافی بھی مانگنی ہے. بعض ایسی ہنسی مذاق ہوتی ہے کہ جو بے ضرر ہوتی ہے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، حدیثوں سے بھی اس طرح کی، مگر وہ بھی چند ہے. زیادہ نہیں ہے، زیادہ ہنسی مذاق تو بے ضرر کی بھی پذیرا ہی نہیں ہے. اس طرح مطلب ہنسی مذاق سے بچنا ہی چاہیے، اس سے آدمی کا وقار جو ہے گر جاتا ہے. اگر بچوں سے زیادہ ہنسی مذاق کرے گا تو بچہ بھی پھر آپ کی مطلب کر دے گا، جو بھی جواب ایسا دے گا سب کے سامنے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، بچہ تو بچہ ہے. اس لیے بچوں کے ساتھ بھی اتنی ہنسی مذاق نہ کرے، بے ضرر ہنسی مذاق بھی ہے، اتنی زیادہ نہ کرے کہ بچہ ایک دم فری ہو کر وہ سب کے سامنے آپ کو کچھ کا کچھ کچھ کا کچھ بولتا چلا جائے. اس کے نزدیک آپ کا اس کے اپنے احساس کے مطابق امیج قائم نہ رہے، روب رکھنا مفید ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. شاہ صاحب وہ کورس کی تاریخ امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں، تاریخ کیا ہے؟
انشاءاللہ 7 دسمبر انشاءاللہ عزوجل.
انشاءاللہ دسمبر سے،
دسمبر انشاءاللہ الکریم.
چلیں آئیے ہم اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں مل کے. اسلامی بھائی جو موجود ہیں یہاں پر، اسلامی بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
جی اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.
ماشاءاللہ
اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
ایک اور
یہ میرا پیر مرشد سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بہنیں جینا لڑائی میں آ کر غصے میں آ کر جینا مرنا ختم کر جائیں کہ بھائی ہم نے حصہ نہیں لینا، ہمارے لیے آپ مر گئے ہو، ہمارے ساتھ کوئی آپ کا لنک نہیں ہے، کیا ان کو وراثت سے کوئی حصہ دینے کا حق ہے کہ نہیں؟
یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بہن ہے وہ لڑائی ایسی ہوئی ہے کہ بھائی کو بول کے بھی تم ہمارے لیے مر گئے، ہم تمہارے لیے مر گئے، اس طرح کر کے اگر کوئی چلے جائے تو کیا اس کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہوگا؟
یہ تو بہن مرے گی بھائی مرے گا تو روئیں گے، ویسے کہ دنیا دیکھے گی. یہ جذبات میں غصے میں آ کر بول دیتے ہیں، بولنا نہیں چاہیے ایسا، اچھے جملے نہیں ہیں. لیکن وراثت سے اس کا کیا تعلق؟ اور پھر ہیں بھی بہن بھائی، اگر بہن بھائی کا بھی وراثت کا حصہ تو بعض صورتوں میں اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں بنتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ وراثت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد حسن عباس خاطی عطاری ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امین سنت نامر برکات کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ جب دو اسلام بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اب ایک اسلام بھائی پہل کرتے ہیں سلام میں اور دوسرے اسلام بھائی جو ہیں ان کو وہ آواز نہیں پہنچ پاتی سلام کی، تو پھر وہ بھی سلام دیتے ہیں جو پہلے جنہوں نے کہا تھا وہ جواب، تو اب ان دونوں میں سے پہل کا ثواب کس کو ملے گا؟ جواب ارشاد فرما دیں.
کہیں جیسے ایک نے سلام کیا اور دوسرے نے اس کا سلام سنا نہیں اور اس نے بھی سلام کر دیا، تو اب اس نے پہلے نے سن لیا، تو دونوں میں سے کون سلام میں پہل کرنے والا ہے، کس کو ثواب زیادہ ملے گا؟
حقیقت میں کس نے پہل کی سلام میں وہ تو اللہ کو تو پتا ہے نا، تاہم یہ کہ آواز گئی اس کو اللہ بہتر جانے. اب دونوں نے سلام تو اپنے طور پر کیا ہی ہے، دونوں ثواب کے حقدار تو معلوم ہو رہے ہیں، اب کس کو زیادہ ملے گا کس کو کم ملے گا، اب یہ تو مشکل ہے طے کرنا. جواب جو بھی سنے گا سلام، اگر یہ سلام ہے تحیت ہے ملاقات کا سلام ہے تو جواب واجب ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی امیر اہل سنت پیر و مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اکثر لوگ جب اپنی جیب کے پیسوں سے کھانا کھاتے ہیں تو اس کی صفائی کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کے ہاں شادی پر کھانا کھاتے ہیں تو بہت سارا کھانا ضائع کر دیتے ہیں، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرا.
اللہ بس یہ کہ اللہ کے لیے عمل کون کرے، نہ اپنا کھانا ضائع کرنا ہے نہ دوسرے کا ضائع کرنا ہے. اپنا کھانا اس لیے وہ ضائع نہیں کرتا کہ پیسے لگتے ہیں، خرچہ بچاؤ تحریک چلاتے ہیں، اور دوسروں کا ضائع اس کرتے ہیں کہ اپنے جیب سے کون سا جاتا ہے. یہ تو ظاہر بے مروتی بھی ہے، ایک مسلمان کی بدخواہی بھی ہے، خیر خواہی تو نہیں ہوئی نا، نہ مسلمان کی بھلائی چاہنا، یہ تو نہیں ہوا نا، برائی چاہنا ہوا، پیسہ ضائع ہوتا تو اپنے جیب سے کون ضائع آ رہا ہے چولہے میں، اس کا ہوگا نا، یہی آپ تو مراد تو نکلے گی، یہ انتہا دے رہی کہ بے مروتی نہیں ہے، اپنے بھائی کے لیے اتنا برا چاہنا، حدیث پاک میں تھے نا کہ مومن کامل مومن کے لیے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، تو جب اپنے لیے چاہتا ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو، پیسے ضائع نہ ہو، تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی چاہنا ہوگا، ارے کہ تو ایسا واقعی ہو نہیں رہا جنرلی، لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس پر بھی عمل کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل ہی خالی ہو گئی اور سبھی مطلب یعنی کہ ایسے بے مروت ہو گئے کہ یوں ہی کرتے ہوں.
حضور مسئلہ صرف یہ دعوتوں کا نہیں ہے،
جی
ہمارے یہاں بعض وہ ریسٹورنٹ ہیں کہ جس میں وہ مطلب یوں سمجھے کہ بوفے ٹائپ کا ہوتا ہے، کہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پر ہیڈ 3000 روپیہ، اب 500 ہزار کا تو ٹائم شاید چلا گیا، پر ہیڈ 3000 یا پر ہیڈ 5000 روپیہ، اب آپ آئیں 3-4 گھنٹے یہ وہاں لوگ بیٹھتے ہیں نا، کھاتے پیتے ہیں، تو ان کے چاروں طرف جیسے کھانا لائیو پکڑا ہوتا ہے، کوئی کڑھائی پکڑی ہے تو فلاں پکڑا ہے تو یہ پکڑا ہے، تو پوڑیاں تلی جا رہی ہیں وغیرہ 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 وغیرہ، تو اب لوگ بیٹھیں گے لے کر آئیں گے، اب ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 5000 روپے تو دے دیے ہیں، کم کھاؤ گے زیادہ کھاؤ، تو ویسے تو 4 گھنٹے تک بیٹھ کے کوشش تو یہ کرنی ہے کہ پورا وصول کر کے جائیں، پھر بولے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا نہ جانا وہ بات کا کیس ہے،
باوجود گانے سنے ہو
بیٹھیں گے
تو بچتے ہوں گے نا،
استغفر اللہ
اسی جگہ میں کیا نہیں ہوتا ہوگا، میں کبھی نہیں گیا الحمدللہ، لیکن معاشرے کا پتا تو ہے وہاں کیا کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہوگا، مرد عورت بے پردگیاں، اللہ نہ کرے، اللہ اسی جگہ سے ہم کو اس کی گلی سے بھی گزرنے سے محفوظ رکھے،
اب
ہم جانے ہمارا مدینہ، پر ہم مدینہ جائیں، ہم مسجد میں جائیں، ہم مکہ شریف جائیں، ہم بغداد شریف جائیں، کربلا شریف جائیں، ایسی ہوٹلوں میں نہیں یار، شریف لوگوں کا، وہ شریف ہی کہلاتے ہیں لوگ، نیک لوگوں کا کام نہیں ہے،
اب وہاں بھی یہ اسی طرح مطلب کہ کھانا نکالنا ہے اور نکال کر تھوڑا کھانا ہے، کیونکہ اب وہ پیسے تو دے چکے نا، تو یہ ہوتا ہے اب اپنی جیب سے لیں گے، یعنی لینی ہی ایک پلیٹ ہے، اب کچڑا بھی اگر کوئی بندہ مطلب باہر سے کوئی ایک پلیٹ لیتا ہے تو وہ کچڑا پورا صاف کرتا ہے، مگر یہ جب یہاں جائیں گے نا تو یہ ہوگا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہماری طبیعتیں کچھ اس طرح کی ہو چکی ہیں کہ شاید یہ ضائع ہو جائے گا یا بچ جائے گا یا یہ ہو جائے گا، شاید اس کا احساس اتنا مطلب کہ رہا نہیں ہے اور فیلنگ نہیں ہے ایسا لگتا ہے شاید،
اب مال مفت لے بیر ہے، جیسے آپ نے فرمایا 5000 دے گیا دے دیے، اب کم کھاؤ زیادہ کھاؤ، گراؤ نہ گراؤ، 5000 تو
دے گئے،
تو اب یوں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ یہ گرائیں گے ہوٹل والا کچھ نہیں بولے گا، لیکن واقعی ہم نے ضائع کیا،
جی ہاں،
اور یہ ضائع کرنا پایا گیا، ایک تو ایک برتن میں ادھورا چھوڑ دیا، اس کو ضائع کرنا نہیں بولتے، یہ اب جو ضائع کرے گا یہ اس کا بیٹر ہے، ہم نے ضائع کر دیا، ڈسٹ بین میں مثلا ڈال دیا، تو ڈسٹ بین وہ جگہ جہاں سے واپس لوگ نکال کر کھانے کا عرف نہیں ہے، اب کوئی فقیر فقرا غربا کو وہ دیا جاتا ہے وہ ایک الگ صورت بنتی ہے کہ واقعی پتا ہے کہ بھائی اس جگہ ڈالو گے تو یہ غریبوں کو دے دیا جائے گا اور ضائع نہیں ہوگا، تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا، تو یوں مطلب اگر واقعی ضائع کرنا پایا گیا تب بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ پانی پی کے یوں پھینک ہی دیتے ہیں نا ادھورا، تو عام رواج ہے، یہ بھی حرام ہے، پانی کو یوں پھینک دینا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ضائع ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے، یوں پھینک دینا، بلکہ یوں خالی خالی کچھ قطرے تو یوں گراتے ہیں، بوتل پئیں گے اس میں کوئی چھوڑ دیں گے، جبکہ بالکل عام ہے کہ یہ بوتل کا بچا ہوا اب کسی نے پینا نہیں ہے، یہ ضائع ہوگا، چائے تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں چائے کی پیالی میں، یہ فیشن نے پتہ نہیں کیا ہے، تو اس طرح لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح، بعض کام ایسے کہ جو کمبائنڈ ہیں سب جگہ کرتے ہوتے ہیں، بعض کام سب جگہ یہ نہیں کر رہے ہوتے، عوام جو ہے اللہ پاک کا خوف نہیں ہے، اس کا احساس نہیں کہ میں کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، میں نیکی کیسے کروں، یہ ثواب کیسے ملے، یہ سوچیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یوں مطلب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں شادیوں میں، نیاز کا کھانا بھی گرا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ خالی شادی کا گرائیں گے، ولی میں کا ہو یا عقیقے کا ہو یا کسی کے گھر مہمان ہوں گے تو بھی مطلب وہ گرا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا بھی گراتے ہیں، لیکن شاید کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہوگا، خصوصاً متوسط طبقے کو یا غریب طبقے کو، اللہ کے لیے احساس ہونا وہ بات بنے، غریب کو بھی یوں ہوگا کہ یار مہنگائی ہے نا کھانا یار نہیں ہے بیٹا صاف کر لو، کسی نے بتایا کہ اب تو میری بچوں کی امی ہے نا یہ بتیاں نہیں جلانے دیتی، آوازیں لگا دی بند کرو ادھر کی بتی بند کرو، ادھر پیسے بچانے کے لیے بل مہنگا ہو گیا، تو اس طرح مطلب یہ کہ چلو پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں تو کوئی تو فائدہ تو ہے، دنیا کا فائدہ تو موجود ہے، گناہ سے بچت بھی ہے کہ اگر بلا ضرورت بتیاں جل رہی ہیں، بجلی ضائع ہو رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو پھر اسراف میں جائے گا، اور ایسا اسراف جس میں مال ضائع ہو یہ حرام ہوتا ہے، یہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری دی ہے، جیسے کہ کوئی کمرہ ہے، دن کا وقت بھی ہے مثلا، اور کھڑکی کھولو تو روشنی آتی ہے، اب نہ اس میں سے سردی لگ رہی ہے نہ کوئی اور دھول چل رہی ہے کہ زوردار ہوا سے، یا کوئی نہ کہ پرابلم نہیں ہے، یہ میں خلاصہ کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے ارشاد کا، نہ کوئی نقصان نہیں ہے، خامہ کا کھڑکیاں دروازے بند کر دی، روشنی کا راستہ روک، اب بتی جلا لی، اور اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، تو اب یہ اسراف ہے، اگر مصلحت ہو تو اسراف نہیں ہے، نہ سردی اس نے بند کر دی، اب اندھیرا ہے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، مطلب سردی سے بچنے کے لیے کھڑکیاں بند کی ہیں، یا ہوا چل رہی ہے دھول آ رہی ہے یا اس طرح کا کوئی، یا شور آ رہا ہے، ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ، کسی کو سوتی پیغام دے رہے ہیں، شور میں کوالٹی نہیں ہے کو پتا ہے، اس لیے بند کر کے پھر اب اندھیرا بھی ہے وہ دیکھنا بھی، تو بتی بھی جلا لی، تو ضرورت نہ ہو تو نو پرابلم، لیکن یہ کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر صورت میں نے عرض کر دی کہ وہ اجازت نہیں ہے اس میں شریعت میں، تو یہ مطلب اس کو کوئی اس پر غور عام طور پہ نہیں کرتا، وہ چل رہے ہوتے جس طرح اپنے حساب سے چل رہے ہوتے، جو سمجھ میں آیا نہیں آیا، سستی کر دی، بتیاں جل رہی ہے یار کون بند کرے گا یار، تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، تو مہنگائی بل زیادہ ہونا، اور یہ تو صحیح بات ہے، یہ بچوں کو ڈرانے کے لیے یا اپنے دل کو منانے کے لیے ہونا حرج نہیں ہے، لیکن اصل نظر رب کی خوشی اور ناراضی پر ہونی چاہیے، چاہے مطلب ایک روپیے کا یونٹ ہو اس کا تب بھی فضول فضول ہوگا، 100 روپے کا یونٹ ہے تب بھی فضول فضول ہوگا، بجلی کے یونٹس مراد ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ فضول سے بچنا ہے، ایک پیسہ ضائع کرنا بھی فضول تو فضول، 100 روپے ضائع کرنا فضول تو فضول، ان دونوں میں رب کی ناراضی موجود ہے۔
تو ایک اور کلچر جو چلا ہے اس پہ بھی اگر آپ کی طرف سے وضاحت ہو جائے یا روشنی ہو جائے، کہ اب جنرلی یہ ہو گیا ہے کہ آنے والے مہمانوں کو، چاہے کسی کانفرنس میں ہو، میٹنگ میں ہو، یا کوئی نجی طور پر کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو منرل واٹر کی بوتلیں دی جاتی ہیں، ابھی سمجھے کہ تقریباً یہ جنرل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جو ایک نارمل کئی جگہوں پر، 100% کی بات نہیں کر رہا، تو اب اوورسیز میں تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک ہے، اب یہ منرل واٹر کسی نے مجھے دی اور میں نے منرل واٹر رکھ لی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عموماً چھوٹی بوتل ملتی ہے منرل واٹر پانی پینے کے لیے، اب پانی میں نے اس میں سے پیا، اب اس میں سے میں نے آدھی بوتل پی یا پونی بوتل پی، اور پاؤ بچ گئی پونی بچ گئی، 25% 30% اگر پانی بچ گیا، اب میں نے زیادہ پینی نہیں ہے اس سے زیادہ، تو ایسی صورت حال کے اندر یہ ارشاد فرمائیے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب یہ پانی بچا کر جو گیا یہ اس کی پرابلم ہے، یا اب جو اٹھانے کے لیے آئیں گے، کیونکہ اب ویٹرز ہوتے ہیں یا اب سرونگ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، فیملی ممبر ہوتے ہیں، انہوں نے پانی بچانا ہے، بوتل بچانی ہے، اس نے کرنا ہے، یہی مثال میں گلاس کی بھی دوں گا، کہ اب کیا ہوتا ہے کہ بار بار اٹھ کر پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک ملاقات یا میٹنگ یا کانفرنس اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پانی کا گلاس ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہوگا، کہ آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ یہیں بیٹھ کر پانی پی لیں، اب اس نے آدھا گلاس پانی کیا، پونا گلاس پانی پیا اور بچ گیا فوڈ، اب یہ جو بچا ہوا پانی ہے، خواہ وہ گلاس میں ہو یا منرل واٹر کی بوتل میں ہو، بوتل میں ہو یا کسی چیز میں ہو، اب اس پانی کا جو بچا ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس کی کہ یہ ضائع نہ ہو؟
ہوٹل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ گلاس دیتے ہیں نا پانی کا، تو یوں بس بچا ہوا بہرے جو ہے نا یوں جا کر کلٹی کر دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اب یہ کہ جس نے ادھورا چھوڑا، ادھوری بوتل منرل واٹر کی چھوڑ دی، اس کو تو بلیم نہیں کریں گے، پورا نہیں پیا جا رہا بےچارے سے، کیا کریں، نہیں پینا اس کو جی نہیں چاہتا، تو اس نے رکھ دیا، اب وہ پاک ہے، صاف ستھرا ہے، نہ پاک نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو بشارت موجود ہے، سور المؤمن شفاؤن، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، تو اب جو میزبان ہے امتحان اس کا ہے، جو اٹھانے والے ہیں ان کا امتحان ہے، یہ اس پانی کو ان کو استعمال کرنا ہوگا، پھینک نہیں سکتے، خالی بوتل جو ہے یہ پھینکنے کا عرف ہے، اور واقعی وہ باہر ملکوں میں تو، یہاں تو اب بھی خالی بوتلیں بک جاتی ہوں گی، جمع کر کے وہ اسکریپ کے طور پہ بیچی جا سکتی ہیں، ہمارے ملک میں باہر پھینکنی ہوتی ہے، تو وہ ادھوری ادھوری روڈوں پہ نظر آتی ہے. دیکھیے میرے، اب روڈ پر صاف ستھرا پانی، ونڈل موٹر رکھی ہوئی ہے بند سائڈ میں رکھی ہوئی ہے، کرینا واضح ہوتا ہے کہ کوئی پی گھر ادھر چھوڑ کے چلا گیا. اب ذرا ہم کیسے اٹھائیں اس کو؟ یہ ایک تو مایوب بھی ہے، کچھ دیکھے تو عجیب اس کے اوپر تاثر ہو، دوسرا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہو، پانی کس طرح کا ہو کچھ پتہ نہیں، اور اس طرح اٹھانا، کوئی دیکھ کر اٹھا کر اس کو پی لے، اس کا تو میرا خیال ہے پابند نہیں کیا جا سکتا. آدمی کا دل بھی نہیں چاہتا، گن بھی آتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، شرم بھی آتی ہے. لیکن یہ کہ جو چھوڑ کر چلا گیا، اکیلا ہے وہ، بوتل خریدی پی ادھوری چھوڑ دی، اب یہ تو ہوتی ضائع ہے. عام طور پہ مطلب کوئی نہیں اس کو پیتا، لتوں میں آ رہی ہوتی ہے لوگوں کے. اب ان پر کوئی حکم لگتا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے کہ اس نے تو اپنی دانست میں اسے پھینکا ہی ہے، کوئی پی بھی لے تب بھی یہ بچے گا کیسے کہ اس نے تو اپنی دانست میں پھینک دیا، کب نہیں پینی، گم کرو، رکھ دیا، چلا گیا. تو یہاں تو اس طرح سمجھ میں آ رہا ہے بلا وجہ چھوڑی ہے اس نے، جبکہ بلا وجہ چھوڑی کہ یار کون ساتھ ساتھ پھرائے گا، کسی کو دو تو لوگ تو پیئیں گے نہیں، یہاں تو سب مطلب سود کھا جائیں گے، رشوت کھا جائیں گے. ایک مسلمان کا صاف ستھرا بچا ہوا کھانا پانی نہیں پیتے کھاتے، اس ان کو جراثیم چپک جاتے ہیں، بیماریاں لپٹ جاتی ہیں ان سے، یہ ایک کلچر تو ہے. تو یوں مطلب اس کو رکھ کر جانا نہیں چاہیے. ایک طبقہ، ایک اچھا خاصا طبقہ سمجھدار ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں بوتل، یوں چھوڑ کے نہیں جاتے. لیکن ایسے اتی متی بھی ہوتے ہیں سمجھے کہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، پھینک دیں گے، اچھال دیں گے، یہ کر رہے ہوتے ہیں، روڈوں پہ لڑک رہی ہوتی ہیں ادھوری بھری ہوئی بوتلیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو، بچنا ہوا اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اچھا اب یہ اپنی بوتل ساتھ لے جائے،
جس کی ساتھ
نہیں، ایسے ہی مطلب ملی ہوئی ہے، اب یہ آئے ہیں ملاقات میں یا کوئی بھی دعوت میں، جیسے آج کل دعوتوں میں ملتی ہے، اب یہ میں کیا بولتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بوتل لگ دی گئی ہے، اب وہ بچ گئی. اب مطلب ایک تو مایوب نہ مایوب اپنی جگہ پر، اس کو گفتگو ہونی چاہیے.
عرف کیا ہے لے جانے، عرف نہیں
مطلب لے جائیں گے تو مطلب یہ کہ
بہت عجیب سا لگے،
فرق تو پڑے گا.
تو اس لیے اس نے چھوڑ دیا، لے جانی ہے تو اپنے جو میزبان ہے اس سے پوچھ لے.
مجھے لے جانے کا
شاید یہ ایسا سوال نہیں ہے جو مایوب ہو.
سر لے جانے کا مجھے ایک عرف کا مجھے ایک اندازہ ہو رہا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، کہ اگر آپ پانی کی بوتل پی رہے نا اور آپ اٹھتے ہوئے بوتل اگر آپ کے ہاتھ میں اور ہاتھ میں لیتے لیتے اگر آپ چل پڑے نا، تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہاتھ میں بوتل لے کر، اب کئی جگہوں پر میں نے دیکھا، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ دیکھا کہ ہاتھ میں بوتل لے کر نکل جائیں گے، ہاتھ بوتل لے کر چلے جائیں گے. اور اس کو مطلب کہ کوئی بیڈ ایٹیکیٹس کے نام پر، یعنی برے رویے، برے طور طریقے کے نام پر شاید دیکھا نہیں جاتا، کیونکہ اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ دعوت کے لے کے جا رہا ہے کہ اپنی لے کے جا رہا ہے. لیکن اب جس کو بوتل ملی، یہ اس کا مالک ہوا یا کیا ہوا، مسئلہ کیا ہوگا کہ میزبان مالک ہے یا مہمان ہے؟ وہ ہے نا بچہ ہوا پھر وہ میزبان کا، اب یہ بچہ ہوا میزبان کا یا مہمان کا لے جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بسکٹ پیٹیز تو نہیں لے جانے دیتے کوئی،
روکے نہیں مروت میں، داماد آوے
یہاں
سموسہ کھاتے کھاتے نکل جاوے، اس کے امپریشن کا ناس ستیاناس جو بھی ہو یہ اپنی جگہ ہو رہے، سسر روکے گا نہیں، بولے کچھ اور پیک کر کے دے دوں میں، یا ہو سکتا ہے بچے کو دھوڑا ہے، دلہا بھائی بھی لیتے جائیے،
یہ گھر جو ماڑو ہے.
تو ہمارا لے کے یہ تو ہے کہ عرف مالک کا ہوتا ہے، لیکن اگر عرف ہے آپ جیسے فرما رہے، مجھے دیکھنا یاد نہیں پڑتا، دعوتوں میں اگر آپ زیادہ جاتے ہوں گے تو منرل واٹر پہلے تو ہوتے نہیں تھے، میرے تو نام بھی نہیں سنا تھا منرل واٹر کا، اب مہنگائی ہے تو پیسے بھی زیادہ آ گئے، منرل واٹر ہمارے بھی ہوتا ہے دعوتوں میں.
حضور اس میں عرض یہ کہ جو باٹل یوز ہو گئی نا، وہ یوز ہونے کے بعد تو پھر اب کوئی اور پیے گا ہی نہیں، پتا یہ ضائع ہی ہوگی، تو یہ تو لے جانا شرم تو آپ بتائیں گے، ورنہ لے جانا بہتر ہے. ورنہ اب کوشش یہ کرتا ہوں، اور میں نے کئی لوگوں کو کہا بھی ہے کہ نارملی جب منرل واٹر کی باٹل ملتی ہے نا تو ساتھ پانی کا گلاس بھی پڑا ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کو کھول کر گلاس میں ڈال کے پی لیں نا، تو پھر بچا ہوا جو ہے نا کسی اور کو بھی برابر والے کو استعمال، وہ بھی لے لیتا ہے آپ سے کہ چلے آدھی مجھے بھی دے دیں، لیکن اگر منہ سے پی لیے نا تو پھر نارملی کوئی بھی نہیں پیتا اور وہ الٹی پھینکتی ہے۔ تو ہم نے ایک بار بلکہ ایک محفل نعت میں ہم بیٹھے تھے تو ہم نے یہی کہا بھائی جس جس کو بوتل ملی ہے نا مہربانی کر کے پوری پی کے جائیں، ورنہ پھر یہ کہ اجازت لے کے سب لے جائیں ساتھ، کیونکہ ورنہ یہاں سارا پانی ضائع ہو جائے گا۔ جب سے منرل واٹر کی چھوٹی بوٹلز آئی ہیں اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے کہ ایک دو گھونٹ پی اور رکھ دیا، ایک دو گھونٹ۔ اچھا یہ محفلوں میں بھی ہو رہا ہے، صرف شادیوں میں نہیں، اب نعت خوانیوں میں، اجتماعات میں، جہاں جہاں یہ پانی کی چھوٹی بوٹلز دی جا رہی ہیں نا وہاں پانی بہت ضائع ہوتا ہے۔
ہوتی کتنی ہے
یہ؟ اب تو تقریباً 30 روپے کی چھوٹی بوتل، 25-30 روپے کی چھوٹی بوتل ہو گئی ہے۔
30 روپے کی جی، ہائی مہنگائی ہائے، وہی بھی کرتے ہمارے یہاں بھی، یہ محفلوں میں چل رہی ہے۔
یہ 50 بتا رہے ہیں، 50 روپے
کی تو بارہ لے کے وہ بچ گیا، اگر عرف ہو گیا اس پر لے جاتے ہیں مایوب رہی ہے، تو مفتی صاحب جو ارشاد فرمائے۔
اصل میں یہ اس کی پہچان تو بہت مشکل ہے، اب جہاں ایسا عرف واقعی ہوگا کہ اس کو دے دیتے ہیں، بولے جانا چاہے لے جائے، اور اسے بعض مقامات پر ہوتا بھی ہے، بوتلیں تقسیم کر دیتے ہیں، ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، تو وہ لے جانے کا عرف بھی ہوتا ہے۔ اب ہر جگہ پہ عرف ہو یہ ضروری نہیں ہے سر۔
پاکستان سے باہر تو یہی ہے کہ جہاں دعوتوں میں جائیں گے اب تھوڑی سی بھی استعمال کر لیں تو بھی ہے کہ اب سو لے جائیں، اور لے جاتے ہوئے یعنی دیکھا ہے کہ
میں نے ملک کے باہر دیکھا حضور لو لے جاتے ہیں۔
اچھا
ہمیں دیکھا، لے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہاتھ میں بوتل، چھوٹی سی بوتل ہوتی تو ہاتھ میں، یعنی اتنا بڑا منرل جو بڑا بوتل ہوتا ہے 1.5 لیٹر والا، اس کو تو لے جاتے ہوئے بھی وہ دیکھا نہیں ہے،
وہ منہ سے پیتا
بھی نہیں، پیا بھی نہیں ہے،
وہ گلاس میں ڈال کے پیتے ہیں، اور اب تو یہ مطلب لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم یہ بات اس لیے حضور مدنی چاہ کے ناظرین میں کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ورلڈ وائڈ کروڑوں کی تعداد اس میں انوالو ہے، اور اب آپ کو امیر سنت نے دیکھا ہوگا کہ بعد عرب ممالک میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے وہ کپ ہوتے ہیں پانی کے، وہ پیچھے اوپر سے آپ پنی اتاریں اور پی لیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ میں آدمی پورا پی جاتا ہے، وہ ہوتا ہے ایک آدھ گھونٹ کا پانی ہے، تو وہ اس میں عموماً ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا قطروں کے علاوہ، لیکن جو بوتلیں ہوتی ہیں نا اس میں رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اگر اب ایک واضح کوئی طور پر رہنمائی ہو جائے مدنی مذاکرے میں کہ یا تو یہ کہ یہ لے جانے کا کہہ دیا جائے، تو یہ چونکہ یہ وائرل ہوتی ہے ہماری باتیں، تو پھر وہ بھی ہوگا، یا بھائی چھوڑ کے جائیں، میزبان کا کام ہے کہ پانی کو جو بچا ہوا پانی اس کو ضائع نہ ہونے دے، تو یا تو اس کو کوئی تاکید کی جائے، تو کوئی ایسا واضح طور پر راستہ نکل آتا ہو تو دینا چاہیے۔
اب یہ کہ اپنے اپنے سوچ میں، جیسے میں ہوں اپنی میری سوچ ہے، میرے یہاں مہمان آئیں گے اور یہ اگر میں نے منرل واٹر رکھی ہے بوتلیں تو یہ بچ جائیں گی، مجھے یوں لگے گا یہ بچ گئی نا، نو پرابلم، تو پینا یہی ہوتا ہے۔ وہ باہر ملکوں میں تو باقاعدہ دوسرا پانی پینے منع ہی ہوتا ہے، طبی لحاظ سے صحت کے اعتبار سے منع کیا جاتا ہے کہ منرل واٹر ہی پیئے۔ ہم جب پی منرل واٹر ہیں تو میں تو یہ سوچوں گا بچ گئی تو کوئی پرابلم نہیں، اپنے ڈال دیں گے، اپنے جمع کر لیں گے، پیتے رہیں گے اس کو۔ اب کوئی لے جائے گا تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یار بغیر اجازت دے گیا، یار چھوڑ دیتا تو مجھے کام آ جاتی، میں بولوں گا کچھ بھی، یا پھر میرے ایسا ایسا ہوگا کہ سوچے گا کہ آواز ہوگا بولتے دم کر کے دے دو، یہ جمع ہوگی تو مطلب کوئی بولے گا دم کر کے دے دو تو وہ دینے میں کام آ جائے گی۔ تو اب یوں مطلب ہر فرد کا اٹھا کر لے جانا اس طرح، تاہم اگر عرف اس پر ہو اور علماء اجازت دیتے ہوئے جس ملک میں اس کا واقعی عرف تام ہے، پورا پورا عرف ہے، تو وہاں تو اجازت تو مل جائے گی لے جانے کی، لیکن یہ علماء ہی سے ہی پوچھ کر کیا جائے۔ البتہ اس میں انسب مشورہ یہ سمجھ میں آتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ جو کپ چھوٹا سا مطلب آتا ہے کپ ٹائپ کا، وہ بھی ملتا ہے ہوائی جہاز میں بھی وہ دیا جاتا ہے، تو اس طرح کے کپ لے لیے جائیں اور یہ دسترخوان پہ چن دیے جائیں، یہ ہوتا ہے عام طور پہ خوبصورتی کے لیے، جگ میں پانی کا رواج اب کم ہو گیا ہوگا نا، پہلے جگ میں پانی دیتے تھے، تو یہ کپ ہوں گے تو وہ عام طور پہ پی ہی لیں گے، تو پانی ضائع چند قطروں کے علاوہ کم ہوگا۔
ہر جگہ کب ملتا نہیں اور کب مہنگا پڑتا ہے؟
اچھا ہاں، یہ پیکنگ کے حساب سے مہنگا پڑتا ہوا، اتنا مہنگا نہیں پڑا، بوتل جتنا مہنگا نہیں ہوگا، ایک بوتل کی جگہ دو آ جاتے ہوں گے شاید،
جو جہاز والے نا اسے جہاز ہی میں ملتا ہے۔
اچھا،
اور مارکیٹ
سائز چھوٹی ہوتی ہے؟
ہاں ملتا نہیں ہے مارکیٹ میں،
مارکیٹ میں دیر دعوتوں میں دیکھے تو شاید یاد پڑتا ہے کپ رکھتے ہیں کہیں۔ اچھا خیر، تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، یہ کپ نہیں ملتے، یہ بوتلیں جو پی گئی نا، اگر میزبان تھوڑا بڑا دل کر کے ریکویسٹ کرے مسکرا کر کہ جنہوں نے پانی پیا بوتل میں مرحبا، یہ بچ گیا، اب ہماری طرف سے قبول فرما لیں، اس کو لے جائیں اور اس کو استعمال کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر جب میزبان ایسا سمجھدار ہوگا تو اس کے اعلان کی شاید ضرورت پڑے گی بھی نہیں، جمع کر کے استعمال کر لے گا، وہ اعلان کر دے گا چلو یہ بھی ہماری طرف سے قبول فرما لے، آپ کو کام آئے گا. تو جہاں اپنائیت ہوتی ہے نا اپنے انداز، ہر جگہ ایسا ہوتا نہیں ہے. میرے ایسا تو اعلان کرے گا تو اتنا لوگ فیل نہیں کریں گے. اب وہ سسرال جمع ہوا ہے، میکہ جمع ہوا ہے، اس میں اعلان کریں گے تو تھوڑا یوں زبان بھاری پڑے گی. اس طرح کے ماحولیات تو ہمارے گھروں کے تو ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو اتنا مطلب وہ نہیں ضرورت ہو سکتی. تو موقع کی مناسبت سے اعلان کرنا ہے سب کے لے جاؤ، تو کوئی اگر مسئلے پر غور بھی کرتا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا لے جانے میں، اور ایک چیز مطلب کام آ جائے گی، استعمال ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور فرش میں ٹائل پر جو ہے موجودہ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کا عکس نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے فرش پر ٹائم صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کتنے بجے ہیں، اب اگر مقتدی اس ٹائم کو دیکھ لے سمجھ لیتا ہے کہ مثال کے طور پر 9:30 بجے ہیں، اس کو نماز میں پتہ چل گیا فرش پر جو عکس نظر آ رہا تھا اس سے پتہ چل گیا کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس حوالے سے کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے.
اللہ، اب یہ تحریر جو ہے دنیاوی تحریر نماز میں اس طرح پڑھی کہ سمجھ آئی مگر زبان سے نہیں پڑھی، مسائل تو اس کے لکھے ہوئے. اس سے مطلب مفتی صاحب فرمانے کو فرق نہیں پڑے گا، بغور سے نہ دیکھے ورنہ خوشو خوشو تو ڈسٹرب ہوگا اس کا. اور یہ تو آپ نے بالکل یونیک بات کی، عام طور پہ اتنے فرش کا مطلب چمکدار ہوتے کہ اس میں نظر پڑے، کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، چٹائیاں. اچھا، وہ گرمیوں میں کہیں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے مجھے تجربہ نہیں ہے، ہوتا ہو تو ٹھیک ہے مطلب احتیاط کرے. یا ایسی گھڑی میں گھڑی تو کوئی سی بھی رکھیں گے اس کا عکس یعنی اس کا پرچھائی تو اس کی، اب فرش بتیاں اب یہ سب بند تو نہیں ہو سکتی، کارپیٹ ہو تو پھر نظر نہیں آئے گا یا چٹائی وغیرہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
رضوان سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں نکاح پڑھاتے وقت قاضی صاحب دولہے کو کلمہ پڑھاتے ہیں، کہیں 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، کہیں 2 یا 3 کلمے، تو کیا دولہے کو یہ کلمے پڑھانا ضروری ہوتا ہے؟
اس کی عزت سے کھیلنا ہوتا ہے، اس میں تو بیچارہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہوگا گھبراہٹ کے مارے، ورنہ فی نفس ہی کلمے پڑھانا شرن، تو اس پر کوئی کلام نہیں ہے، اچھا کام ہے. لیکن یار کسی اور موقع پر کلمے پڑھا دیے جائیں، یہ گرے نہیں پڑھ سکتے بیچارے، ان کو 2 نفلیں پڑھاتے دولہے کو پہلی رات، اس کو عشاء نہیں پڑھاتے، 2 رکعت پڑھاتے. اور دیکھا ہے اتنے بڑے کچرے تو یہ ٹائٹ اور پتہ نہیں الٹے سیدھے کپڑے پہن کر وہ کس طرح مطلب رسم نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. نماز اللہ نصیب کرے، اب جو نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، اے بن بے نمازی چلو شادی کے بہانے اس کو رب کی بارگاہ میں جھکا تو دیا. تو خیر، تو یہ مطلب بس عام طور پر رسمی طور پر ہو رہا ہے، کلمے بھی پڑھائے جاتے ہیں، ہر جگہ نہیں پڑھائے جاتے نا، یہ کوئی شرائط میں سے. لیکن دولہے کی عزت سے اس میں بیچارے کو بہت پریشانی ہو جاتی ہوگی، نہیں آتے یار کلمے کے تلفظ، آتے بھی تو گھبرا جائے گا اس موقع پر، پتہ نہیں کون سی دنیا میں بےچارا سیر کر رہا ہوگا، آپ پکڑ کے لاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ، پھر کہیں نکل جاتا ہوگا پھر لے آتے ہوں گے دوسرا سلا. اب یہ اتنا عام ہے کہ میرے حوالے سے جائے گا تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لوگ، یہ ہم تو ہمارے پردادے دادا پردادا سے یہ رسم چلی آ رہی، کلمے پڑھنے سے منع کرتا ہے، منع نہیں کر رہا میں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس کو پوچھے اس کی بیچارے کی، اب بالفرض کو مسلمان ہے پکا اور کلمہ اس کو نہیں آتا پڑھنا، تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ یاد ہونا شرط تھوڑی ہے، کلمے کا جو مضمون ہے نا ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ کسی وقت عبادت لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان ہونا شرط ہے، اقرار شہادتین ہے نا، تو اللہ اور رسول کا ایمان، پھر دیگر ضروریات دین ان پر ایمان ہونا یہ شرط ہے. اور 6 کلمے تو ویسے بھی حدیثوں میں نہیں ہیں، سمجھیے یہ بات کی ایجاد ہے، لوگ مطلب جشن ملا تو 11ویں شریف کے دلائل پوچھتے ہیں، 6 کلمے کے دلائل لاؤ نہ کہاں ہیں، 5 کلمے کہاں ہیں، کون سی حدیث میں پانچ کلمے؟ تو بہرحال یہ کہ اگر یوں دیکھا جائے نا تو پورا پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، ایک جگہ لا الہ الا اللہ ہے، دوسری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حدیثوں میں ہے پورا کلمہ. تو یوں مطلب یہ کہ اگر پانچ کلمے چھ کلمے ان کے مضامین درست ہیں، اچھے ہیں، پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، بچوں کو سکھانے چاہیے، لیکن دولہا کو اس کیفیت میں بیچارے کے اس کو زبردستی پڑھانا، تلفظ مخارج، تو جامع تو کیا کیا یہ بولتا ہوگا، مانے فاسد، تو فاسد میں بھی فساد لاتا ہوگا بولنے میں، اب پڑھانے والے کو بھی کیا سمجھ پڑے کہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں. اب وہ خاندان والے جو آگے پیچھے جمع ہوتے ہوں اس کی حالت کیسی ہوتی ہوگی، اور سسرال والے بھی ہوتے ہوں گے، اچھا دولہے میں تو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، پھر چرچا ہوتا ہوگا تو اس نے لا الہ الا اللہ کو اس کے مخارج درست ہوں گے نا، شین نکالتا ہوگا یار اس نے تو غلط پڑھا یار کلمہ، پتا نہیں مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. کوئی مشکلات بھی کھڑی ہوتی ہوں تو لوگ وسوسے آتے ہوں ڈالتے ہوں، کیا کیا پتا نہیں ہوتا ہوگا. تو اس لیے وہ بہرحال کہیں بھی کتابوں میں نہیں لکھا، ہماری کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ دولہے کو کلمے پڑھاؤ. یہ لوگوں کی طرف سے آ رہا جدی پوچھتی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں مطلب کہ ہو رہا ہے، ہر جگہ نہیں، ہماری برادری میں نہیں ہے، اپنے تو کلمہ ہمارے کتنے اسلامی پڑھاتے ہیں نکاح، میں نے نہ جانے کتنے نکاح پڑھائے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہیں میں نے کلمے پڑھائے. اس میں بھی مطلب بات تو بازو کا بنتی ہوگی، تیلو کان کرتے ہوں گے لوگ. اب جیسے کہ مجھے بھی مشورہ، بیعت کرتے وقت آپ تجدید ایمان کروایا کریں احتیاطی. اب میں مطلب ظاہر تجربہ ہے کہ لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے، ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ جو اس سے مرید ہونا چاہتا ہے نا، یہ اس کو مسلمان تھوڑی سمجھتا ہے، پہلے تو اس کو کلمہ پڑھاتا ہے، مسلمان کرتا ہے پھر مرید کرتا ہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے مدینے کے لیے میں. تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں اس کو تجدید ایمان کرواؤں، کبھی کوئی اور خاص محفل ہو اس میں تجدید ایمان کسی اور عنوان پر کرا لیا وہ الگ بات ہے، کہ ہر وقت کرنا چاہیے، سب کو کرنا ہے، مرید کرتے وقت کیوں، اسی طرح شادی کے وقت کیوں. تو اگر دولہے کو کوئی پتا ہے کہ اس نے کفر کیا ہوا ہے تو اگر احتیاطی توبہ کروا دی تو کیا ہی مسلمان ہو جائے گا، اس کو تو پتا نہیں اس کفر پر تو بڑا ہوا ہے، وہ بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ بھی نہ رہا مائنس بیچارہ. اگر اس نے کوئی صریح کفر، کھلا کفر کیا ہوا ہے تو ہو جاتا ہے آدمی سے، تو اس کفر سے توبہ کرنی ہوگی. تو یوں مسائل اس کے پیچیدہ ہیں، تو یوں علل اعلان تجدید ایمان بات بات پہ کروانا یہ ہمارے ماحول کے عیسائی بھائی کرتے ہوں گے، عوام میں نہیں ہے، اس پر مطلب ایسا احتیاط کیا کریں، کسی ایک کی گھومے گی تو بیچارہ وہ وسوسوں میں پڑ جائے گا، کیا کیا بولتا پھرے گا، اور آپ کیوں ایسا مطلب آپ خود تجدید ایمان کریں. یہ ہم مل جل کر بیٹھے ہیں کوئی ایسا ماحول ہے، اور اس ماحول میں ہم نے کوئی تذکرہ ہوا بات ہوئی تو یہ مدنی مذاکرے میں بھی ہوا ہوگا ایسا، اور ہم نے احتیاطاً تجدید ایمان وضاحتوں کے ساتھ کہ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مطلب ہم کوئی معاذ اللہ ہم کو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا شرط ہے، اس کے بعد احتیاطی تجدید ایمان، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کفر بکا، احتیاطاً کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ مسلمان ہوں میں، اپنے مسلمان ہوئے میں شک نہ کریں ورنہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اتنی معلومات ہر ایک کو نہیں ہوتی کفریہ کلمات کے بارے میں، سوال جواب. یہ کتاب دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ چھپی ہے، یقین مانے بہترین کتاب اور مثالی کتاب ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے زبردست کتاب ہے، اس کو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اس میں یہ بھی تجدید ایمان کے بھی مسائل لکھے ہوئے، اور یہ احتیاطی تجدید ایمان کے مسائل لکھے ہوئے. تو ہر بات عوام میں کرنا، عوام میں کروانا یہ نہیں ہوتا، عوام العوام کل انعام ایک مہورہ ہے کہ عوام چوپائی اترا ہوتی ہے، اس میں جو خواص ہیں یا جو اہل علم ہیں وہ شامل نہیں ہے، بالکل جو ان گھڑ اور بالکل یعنی کہ صرف دنیا پڑے ہوئے دین کے بارے میں ان کو معلومات ہی نہیں ہوتی، اس طرح کے لوگ بالکل ان گھڑ ہوتے ہیں، یہ بعض وقت وسوسوں کے شکار ہو جائیں گے. یار ہم کو نئے سرے سے مسلمان کرتے ہیں، تو میں اجتماع میں کیا تھا، مدنی مذاکرے میں کیا تھا، اس نے تو ہم کو پہلے تو مسلمان کیا پھر اس نے اپنے مسائل بیان شروع ہوئے، یار یہ لوگ تو ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عرفان طاہر سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, ارشاد فرما دیں.
فرشتوں کی تعداد تو لا تعداد, وہ پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. یہاں مختلف روایتیں ہوتی ہیں کہ درود شریف پڑھا تو اتنے فرشتے پیدا ہو گئے, وضو کیا تو اتنے فرشتے اس کے قطروں سے, مختلف روایتیں ہوتی ہیں. اس میں محدثین کلام بھی کرتے ہوتے ہیں روایتوں پہ, تو بارہ لے کے بے شمار بے شمار بے شمار فرشتے اور ان کی پیدائش جاری ہے, تو اس سے ان کا شمار تو ہو نہیں سکتا.
انسان پیدا ہوتا ہے تب
بھی, ہاں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, جس کو ہمزاد بولتے ہیں. ہمزاد شیطان کو بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سجاد علی سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں عقیقہ اور صدقے میں کیا فرق ہے, یہ ارشاد فرما دیں.
عمومی طور پر عقیقے کو تو صدقہ کہا ہی نہیں جاتا. عقیقہ ایک الگ عبادت ہے اور صدقہ جو ہے وہ الگ عبادت ہے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ مالی طور پہ جو نکالا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں, اگرچہ کہ حدیثوں میں دوسری چیزوں پر بھی صدقے کے لفظ آئے, ہر نیکی کو بھی صدقہ کہا گیا ہے, لیکن عقیقے کا مفہوم ہی الگ ہے اور صدقے کا مفہوم یہ الگ ہے.
اور جو گوشت اس کا بطور صدقہ کسی کو دیا, غریبوں کو دیا, تو وہ گوشت صدقہ ہوا, مگر نفلی صدقہ ہے, یعنی کہ مالداری کو دے گا. پورا عقیقے کا گوشت خود استعمال کر دیا تب بھی جائز ہے, پورا غریبوں میں بانٹ دیا تب بھی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اگر کسی اسلامی بھائی کا نام محمد ہو تو اس کے محمد کہنے کے بعد ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
نہیں, کیونکہ یہاں مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بلکہ یہ فرد مراد ہے. اسی پر سواد کا جو نشان لگاتے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہاں درود کا اشارہ مانا گیا, یہاں یہ شخص مراد ہے. اور ویسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو اس کی جگہ سواد بناتے ہیں, سلعم بناتے ہیں, تو اس کو حرام لکھا ہے کہ درود شریف کا یہ مخفف شارٹ فارم ہے اور یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. پورا درود شریف لکھا جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ, اپنے نام کے ساتھ نہیں. وہ بعض زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں, نبی کا نام اس کو بتا دے کہ میرا نام نبی کے نام پر, فلاں تو اس کو عین کا اشارہ دیتے ہیں علیہ السلام کا, یہ بھی نہیں صحیح, ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں مراد تو نبی تو ہے نہیں نا, یہ فرد ہے نا. اس کی توہین کرو گے ایمان پر کچھ فرق نہیں پڑے گا نا, جس کا یہ نام ہے درود کا اشارہ تو دیا ہوا ہے, اس فرد کی توہین کریں گے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر معاذ اللہ ماں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایمان گیا, اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی نبی کی کوئی معمولی سی توہین کر دی تو بھی اسلام سے نکل گیا, مرتد ہو گیا. مرتد مانے مرتد کافر ہی ہوتا ہے, لیکن مرتد جو یہ اس کو بولتے ہیں کہ جو پہلے تو مسلمان تھا, اب وہ کوئی ایسا قول فعل کوئی ایسی حرکت کی اس نے جس سے مطلب وہ اسلام سے نکل گیا, تو یہ اسلام سے جو پھر گیا مسلمان ہونے کے بعد اس کو مرتد کہتے ہیں. مرتد کے جو احکام ہیں یہ عام کافر کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اسی طرح عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں, یہ درست ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا یہ محل تو نہیں ہے, کیونکہ یہ مراد عاشقان ہیں. ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق یا عاشقان, جیسے نام کسی کا نام غلام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے سے, مطلب ہمارے یہاں یہ ہے عرف عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عرف کیا ہم عوام کا انداز ہے, یہ ہم لوگ بول دیتے, لیکن اگر غور کریں نا تو یہ مراد کون ہے. اب جیسے ہم لکھتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں تذکرہ مسجد کا ہے، کون سی مسجد؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، تو اس پر جو محتاط جملہ یہ بیان کیا جاتا ہے مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، مسجد نبوی ان کے صاحب پر، یعنی جو یہ مسجد جن کی طرف منسوب ہے اس پر درود و سلام. اب علی صاحب الصلاۃ والسلام، پہلے میں لکھتا بولتا رہا پیچھے گیا، اب ہم کہاں بول سکیں گے بےچارے، یہ کچھ کہ بولتے ہوں گے پھر، تو یوں مطلب تو ہے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ہم لوگ بول رہے ہو تو میں بھی بول رہا ہوتا ہوں، لکھ رہا ہوتا ہوں، تو لیکن یہ کہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ لکھنے کا یعنی کہ وہ بنتا نہیں ہے کچھ لکھنا یہاں. اب کسی کا، میری ماں کا نام، جیسے کہ میری ماں کا نام تو امینہ تھا، یہ امین کی تانیث ہے، جیسے آمینہ نام، میرے نام کا آمینہ ہوتا تو مثال دیتا، جیسے تو کسی کا نام آمینہ ہے، اب میری ماں آمینہ رضی اللہ عنہا، یہ میں کہوں تو کیسا لگے گا، یہاں تو میری ماں برا دیا رضی اللہ عنہا کا، یہاں کیا مطلب مقام کہنے کا.
اچھا کوئی اپنے والدین کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہے تو وہ کہنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میری والدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
عرف عام طور پہ کہ اولیاء کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، شرم تو کوئی اس میں لگتا نہیں ہے، سب مانا کہ اللہ کی رحمت ہو، عوام کے ساتھ مرحوم لکھا جاتا ہے، اہل اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ وفات کے بعد رحمۃ اللہ علیہ کہنے کا ایک انداز مطلب لوگوں میں پایا جاتا تو اس پر ہونا زیادہ سمجھ میں آتا ہے.
جی ایسا ہی ہے، جس کے ساتھ جو معروف ہو وہی بولنا چاہیے، جیسے بعض اوقات کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ بول دیں تو جس کو پتا ہو تو وہ چونک جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اسی طرح اگر کسی زندہ کے بارے میں ہم کہہ دیں رحمۃ اللہ علیہ تو وہ چونک جائیں گے کہ انتقال کر گئے، حالانکہ زندہ کو بھی رحمت کی دعا تو دی جا سکتی ہے، تو اس لیے بات وہی ہے کہ جو جس کے ساتھ معروف ہو وہی اس کے ساتھ بولنا چاہیے، اگرچہ کہ بولنا جائز ہے.
باپ ہے، داڑھی ہنڈا ہے، یا نماز کا بھی ٹھکانہ نہیں، یا اور بھی کچھ اس کے مشہور کارنامے ہیں، اب مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ ہو گئے بھائی، ولایت مل گئی ہے عوام، لیکن عوام جو ہے نا یہ اولیاء کرام کے ساتھ. مجھے ایک چٹکلا بہت پرانا یاد آ گیا، جن دنوں شہید مسجد کھارا دل ہوتا تھا تو ایک دعوت صاحب شاید نئی نہیں تھی، تو مجھے کسی نوجوان نے کہا تھا، میمن تھے، سوچ سوچ کے بولا کہ مجھے مکیا ہے رحمت اللہ علیہ لگو تھا، مجھے آپ رحمت اللہ علیہ لگتے ہیں، بس اس میں کوئی ایسا نہیں کرتا اس کا، آپ سمجھ جائیں عوام کا کانسیپٹ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تجربہ اس طرح ہی، اگر ہم بالکل کسی شیوٹ، اب پتا ہے دنیا کا اس کا والد شیوٹ تھا، سود کھو رہا تھا، جمعے کی نماز اس کی امی لڑ کے بھیجتی تھی اس کو نماز کے لیے، جمعہ تو پڑھ، اب وہ مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ ہو گیا، سمجھا؟ تو یہ جم نہیں رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت وانی دعوت اسلامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ 17, 18, 19 نومبر کو رائے خدا میں سفر کریں، تو الحمدللہ ٹھیک ہوں سے ہمارا مدینہ قافلہ چلیے، ہم فیضان مدینہ میں اس شہر میں آیا ہوا ہے، آپ بھی چاہیں امین سنت کی دعائیں لینے کے لیے مدینہ قافلوں میں سفر کریں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ میں جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی.
واہ جیلنگ، یہ کہاں ہے؟ کوئی دنیا کا ملک؟
ساؤتھ کوریا میں، ساؤتھ کوریا کا شہر ہے یہ جیلنگ.
فیضان مدینہ وہاں دیکھ کر تھوڑے ہیں حرکت ہوئی دل میں یار، کہاں کہاں پہنچ گئی دعوت الحمد للہ. حالانکہ جس فیضان مدینہ اس وقت میں بیٹھا ہوں، جوڑے جس کے ہمارے اس کو بناتے ہوئے یار چندے کے لیے یار، پانچ پانچ روپے، ایک ایک روپے بےچارے دیوانے چندہ کرتے تھے اس کے لیے، لوگ بڑے بڑے آسرے ہم کو دیتے تھے اور بعد میں ایک پیسہ بھی نہیں دیا، ایسے بھی ہوئے ہیں اور مطلب یہ کہ بن گیا یہ فیضان مدینہ الحمد للہ. اب تو دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے، فیضان مدینہ جاری ہے
الحمدللہ. ساؤتھ کوریا میں 18 ہمارے سینٹرز ہیں، ان میں مساجد اور جہاں یہ اسلامک سینٹرز جو بنتے ہیں، ساؤتھ کوریا میں.
الحمدللہ.
تو نام کتنا پیارا ہے. جیسا ابھی آپ نے جو ایک جملہ کہا نا, فیضان مدینہ جاری ہے, اس کو دیکھ کر ہی آدمی یہ کہتا ہے یہ کیا ہے, یہ فیضان مدینہ ہے.
سبحان اللہ, نہ چاہتے بھی کہنا پڑتا ہے
یہ فیضان مدینہ ہے. مانے نہ مانے بولنا پڑے گا فیضان مدینہ ہے.
کیا بات ہے, اور کچھ بولے گا تو پھر جس کو سمجھانا ہے تو سمجھے گا نہیں, وہ تو خائی نہ خائی بولنا پڑے گا. یہ وہ نہیں بولتا جادو سر, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. سنت نے اپنے شعر میں ہمیں سمجھایا کہ دعوت اسلامی کیا ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے. شعر کو, یہ مجھے پرانا شعر یاد تھا, اب ہم اس شعر کو یوں پڑھیں گے. تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوت اسلامی, تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوت اسلامی, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ ہے.
جانتے ہو کیا ہے
آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم
سبحانک اللہ
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد۔
امیر علیہ سنت نے ماہ ربیع الاخر میں ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی، ساتھ ہی ساتھ نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی تھی۔ آئیے سورہ اخلاص کی کارکردگی آپ کو دکھاتے ہیں۔
سورہ اخلاص پڑھنے کی کارکردگی اسلامی بھائیوں نے پڑھی 37,32,40,630، اسلامی بہنوں نے پڑھی 3,21,40,51,513، ٹوٹل سورہ اخلاص پڑھی گئی 3,58,72,92,143، 3,587,292,143۔
ماہ ربیع الاخر 1445 سنہ ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی جو تعداد تھی، کل روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,551 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 34,876، ٹوٹل نفلی روزے رکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں 83,427۔ تو یہ نفلی روزے اور سورہ اخلاص کی ہم نے کارکردگی سنی۔ آئیے، ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، آئیے اس ہفتے کون سا رسالہ ہے اس کے حوالے سے سنتے ہیں دعائے عطار۔
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔
کھانا صرف لذت کے لیے نہ کھایا جائے، بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے، اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 70 صفحات کا رسالہ 103 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما۔
اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے کھانے کی 32 سنتیں اور آداب، پڑوسی کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب، صلہ رحمی کی 13 سنتیں اور آداب، مہمان نوازی کی 30 سنتیں اور آداب۔ اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 26 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، پشتو، فرینچ، رومن، اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ فیضان جماعت الاولی و جماعت الاخرہ، جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی، رسالہ فیضان جماعت الاولی و جماعت الاخرہ، پاکستان اسلامی بھائی 17,50,963، پاکستان اسلامی بہنیں 8,34,795، اوورسیز اسلامی بھائی 39,974، اوورسیز اسلامی بہنیں 1,28,302، مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,54,034، 27,54,034۔
ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ہر ہفتے ہی ہم مدنی مذاکرے میں ناظرین سے آخر میں سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات بھی ہم بتائے، ان کے جوابات اگلے ہفتے مدنی مذاکرے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو سوالات کیے گئے، آئیے ان کے جوابات اور ونر کا نام دیکھتے ہیں۔
11 نومبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, قیامت کے دن حافظ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ جواب 10 لوگوں کی. سوال نمبر 2, کون سا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے؟ جواب آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی. سوال نمبر 3, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے کتنے شہزادے تھے؟ صرف تعداد بتائیے. جواب 3. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام حفص اتاریہ راول پنڈی, بنت سید نعمان اتاریہ میرپور خاص سندھ, اظہر علی ابن لیاقت علی بحریہ انکلیو اسلام آباد, بنت انتظار لاہور, بنت سید شاہد الستار جامعۃ المدینہ للبنات منظور کالونی کراچی, بنت حفیظ اوکاڑا محمد کامران چشتی خیبر پختونخوا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت سید شاہد الستار جامعۃ المدینہ للبنات منظور کالونی کراچی. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
اس ہفتے جو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1, والدین نے کسی بیٹے کو آگ کر دیا تو کیا اسے وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ سوال نمبر 2, سلسلہ عالیہ قادریہ کس خلیفہ راشد کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے؟ سوال نمبر 3, حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ آپ نے الحمدللہ جو 17, 18, 19 نومبر کو جو 3 دن مدنی قافلے کا فرمایا تھا تو کارکردگی بہرحال جمع ہو رہی ہے اور ہمیں بھی مختلف ذریعوں سے آئے ہیں کہ ہزاروں اسلامی الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر میں بھی ہیں اور کئی ایک جو ہے وہ اس وقت بھی مدنی قافلے میں مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہیں.
کیا الحمدللہ ماشاءاللہ مرحبا اللہ پاک سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے بے حساب بخشے. دل لگائے اور یہ پورا قافلہ کرنا ہے بیچ میں سے جانا نہیں ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے.